ये असल है इग़बारारा। इग़बारारा कौन सा बाब होगा हैं? ये इफ़्तिलाल है भाई, बाब इहमर्रा जो आपने पढ़ा है। अब वो तो रंग और ऐब के लिए आता है वो वर्ब, दूसरे आम मानों में नहीं आता। इसलिए ये एक रंग कह लीजिए गुब्बार ऊपर पड़ गया तो उस वजह से ये फेल इससे आता है। मसलन गब्बारा या तगब्बारा या इग़ताबारा, यूं नहीं इग़बर्रा। इसीलिए इसका इससे सिफत बनेगी अखबर और घबराओ, जो कि अफल अलवान अयूब का खासा है, अहमर व हमराओ और अस्वद व सौदाओ। तो इसको कहेंगे अखबर व घबराओ मुजर्रद में। और ये मुजर्रद से यानी नहीं है, मजीद फी है। जब ये फेल आता है तो इसका सिफत तो बनती है मुजर्रद वाली ही, यानी अफलो और फालाओ, लेकिन फेल इस्तेमाल होता है बाबे फाल से, वो नहीं सुलासी मुजर्रद से इस्तेमाल होता है। ये इस बाब इस नौ के जितने लफ्ज हैं जिनमें जिस्मानी उयूब या अलवान रंगों वगैरह का जिक्र होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ गुबार आलूद एक रंगत है, इसलिए ये फेल इस्तेमाल हुआ है। इग़बर्रत कदमुन, गुबार आलूद हुआ कोई कदम, गुबार में लिपट गया या उस पर लिपट गया गुलाब। आलूदन फारसी लफ्ज है, आलूदा मैंने लग जाना। और इग़बर्रत कदमुन, और नहीं गुबार आलूदा हुआ कोई कदम, नहीं बदले हुए रंग वाला हुआ कोई चेहरा, और नहीं गुबार आलूद हुआ कोई कदम। फी अमलिन, किसी ऐसे काम में, काम में चेहरे का रंग मेहनत से बदल जाए, पाँव पे गर्द गुबार पड़ जाए आप चलते रहें या कुछ, वो उसकी तरफ इशारा है। यानी जो अमल के नतायज होते हैं जिस्म पर जाहिर होते हैं, उनमें एक ये भी होता है कि मेहनत से पाँव गर्द आलूद हुए, सफ़र किया या कुछ, चेहरे पर उसका रंग असर पड़ा। तो कोई किसी अमल में जो भी काम है उनमें कोई कदम गुबार आलूद नहीं हुआ, कोई चेहरा ऐसा रंग उसका मुतगैर नहीं हुआ। और अमल इनकी आगे सिफत है, किसी ऐसे अमल में जो के तुब तगाफी है, तलाश किया जाए जिसमें, इब्तगा यब्तगी तलाश करना, तुब तगा इब्तगा यब्तगी, उब तो गैया युब तगा, और उस उब तगा से मुअन्नस का सिगा है तुब तगाफी है, नायब फाइल आगे दरजात और ना रहा है, जिसमें तलाश किए जाएं दर्जे, चाहे जाएं दर्जे। फी है की जमीर अमल के लिए है, किसी ऐसे अमल में जिसमें तलाश किए जाएं दरजातुल जन्नत, जन्नत के दर्जे, जन्नत के ऊंचे मुकामात। ये इब्तगा यब्तगी बेगैन ये से, ये तो पहले गुजर चुका है, बगा यबगी और इब्तगा यबगी, इब्तगा दरजतुन दरज यद्रो जो दर्ज करना के मैनों में भी आता है। उर्दू जो आप कहते हैं मुंदरजा ज़ैल, ये अरबी लफ्ज है, किसी को किस एंटर करना के मायनों में भी आता है फेल। और दरजा तुन अरबी में सीढ़ी के एक पांव को वैसे कहते हैं, यानी सीढ़ियां जो जा रही हैं उसमें जो एक होगी उसको दरजा कहेंगे। सीढ़ी जो चढ़ने के लिए उसे सुल्लम वगैरह कहते हैं, पूरी सीढ़ी को, लेकिन जो सीढ़ी का एक एक पांव होता है या जहां पांव रखते हैं उसको कहते हैं अरबी में दरजा तुन, सीन से दरजा तुन। और अरबी जुबान में यह भी फर्क है कि आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो सीढ़ियों को दरजात कहेंगे, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो सीढ़ी को दरका कहते हैं, दरकात फिर लफ्ज होता है। यानी ऊपर से नीचे सीढ़ियां जाती हो, तहखाने में जा रही हो या कहीं, फिर दरकात है। कुरान करीम में आता है फिर दर के लसफल में नार, वो सबसे निचली तह में होंगे दोजख में मुनाफिक लोग। तो दरका दरजा माना एक ही बनता है, सीढ़ी का एक पांव रखने की जगह वो ऊपर जाने के एतबार से है, इसलिए दर्जात मैंने बुलंदियां भी कर सकते हैं। दर्जे बाग जन्नत बहिश्त के दर्जात जिसमें तलाश किए जाते हों। अब तर्जमा होगा कि कोई ऐसा अमल जिसमें جنت کے درجات تلاش کیے جاتے ہو، یعنی جنت کے درجات بلند حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل جو کیا جائے، اور اس عمل میں کسی کے قدم غبار آلود ہوں اور چہرہ متغیر اللون ہو، کوئی نہیں ہے ایسا، یعنی عمل ایک طرح کا یا غبار آلود ہونا، بعد الصلاۃ المفروضۃ، فرض نماز کے بعد، کا جہاد فی سبیل اللہ، مانند اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے، یعنی اصل میں یہ ہے کہ کسی کام میں یہ تکلیف اٹھانا، تمام وہ کام جن سے جنت کی طلب ہوتی ہے، بہت سے کام ہیں، اور کسی ایسے کام میں یہ چہرے اور قدم پر ان چیزوں کا اثر ہونا، یعنی ان میں محنت کرنا، یہ نہیں ہے مانند جہاد فی سبیل اللہ کے. اصل بات تو یہ تھی، یعنی کوئی عمل جہاد فی سبیل اللہ جیسے، بہت سے کاموں میں آپ کا گرد و غبار پڑے گا، بہت سے کاموں میں آپ کے چہرے کا رنگ بھی بدلے گا، وہ تو کئی محنتیں ہو سکتی ہیں، آپ روزے ہی رکھنے شروع کر دیں، بیسوں قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. کوئی عمل تو دوسرا بھی ہو سکتا ہے، دنیا کمانے کا ڈاکہ ڈالنا، اور اس کے لیے کوئی تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، وہ کوئی آسانی سے تو ہاتھ نہیں آتا کچھ بھی. تو یہاں مطلب ہے کہ عمل بھی وہ کہ جس میں جنت کی طلب پائی جاتی ہو، اور ایسے عمل بھی بہت سے ہیں، اور ان میں بھی یہ ہوگا، گاؤں پاؤں بھی گرد آلود ہوں گے اور چہرے کا رنگ بھی بدلے گا. تو جن اعمال میں بھی یہ ہوتا ہے، ان اعمال میں سے کوئی عمل جو جنت طلب کرنے کے لیے ہے، کوئی بھی نہیں ہے کا جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. کام نے کی مانند، یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں پاؤں کا گرد و غبار، جہاد فی سبیل اللہ میں چہرے کا بدلنا، وہ سب سے چوٹی کا، لیکن سب سے چوٹی کا نہیں کہا، درمیان میں ایک لفظ آ گیا ہے، جملہ تو نہیں ہے، وہ ہے بعد الصلاۃ المفروضہ. یہ اگر بعد میں لاتے تو بھی ٹھیک تھا، نماز مفروضہ کے بعد، مفروضہ میں نے جو واجب کی گئی، مقرر کی گئی نماز فرض کے بعد، یعنی وہ تو ہے نمبر ون، اس کے بعد باقی اعمال سب نیچے آتے ہیں، چوٹی پہ پھر جہاد ہے. یہ ہے عبارت کا مفہوم، کہ کوئی ایسا عمل جس کے ذریعے، با محاورہ ترجمہ کریں تو ادھر عمل سے چلنا پڑے گا، کوئی ایسا عمل جو جنت کی تلاش کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں پاؤں کا گرد و غبار ہونا، گرد آلود ہونا، یا چہرے کے رنگ کا بدلنا، یعنی مشقت اور محنت کے اثرات ظاہر ہونا، نہیں ہے کوئی بھی عمل درجے کے لحاظ سے جہاد فی سبیل اللہ کے برابر، بعد الصلاۃ المفروضہ، فرض نماز کے بعد، وہ نمبر ون، پھر جہاد. پھر لکھا ولا ثقل میزان عبد، اور نہیں وزنی کیا بندے کے ترازو کو، سے قاف لام، ثقل بن بوجھ، ثقل یثقل تثقیلا، بوجھل بنانا، وزنی کر دینا. ولا ثقل، اور نہیں بوجھل کیا، جیسے اوپر ما شہب ماضی آیا تھا، یعنی نہیں کرتا کے معنوں میں ہے، ویسے حال کے معنوں میں. ولا ثقل، اور نہیں بوجھل کیا، مفعول ہے میزان عبد، کسی بندے کے وزن کو، میزان میں نے ترازو ہوتا، ویسے اس میں آلہ ہے وزانہ، یا زینوں سے میوزان تھا لفظ، جو کہ میزان بنا، جمع موازین ہوتی ہے. میزان عبد، کسی بندے کے ترازو کو نہیں وزنی کیا. اب فائل جو ہے ثقل کا کون ہے، وہ ہے قدابت، اس جانور کی مانند، یعنی اصل میں لفظ ہے ولا ثقل شیئ، کسی چیز نے نہیں وزنی کیا بندے کے ترازو کو، یعنی اس کے نام اعمال میں مراد ہے یہاں نیکی کا پلڑا زیادہ کرنا، ورنہ ترازو زیادہ کرنے کا تو بہت سے معنی ہو سکتے ہیں نا، اسی لیے کہا گیا ہے نا، وہ کسی بزرگ کا قول ہے کہ وزنی اعمال کا وزن قرآن میں بیان ہوا ہے، کس طرح ہوگا وہ ہمیں نہیں معلوم، ہمارا ایمان ہے، جانچا جائے گا. وزن کرنے کی بیسیوں صورتیں ہوتی ہیں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں پیمانے خدا جانے کیا کیا بنے ہوئے ہیں، تو وہ اللہ کے ہاں وزن تو ہوگا اعمال کا، ضروری نہیں کہ سیروں اور کلو گرام میں ہو، اس وزن کا، پھر وزن کے اعتبار سے ہلکا اور وزنی ہونے کا بھی قرآن میں ذکر ہے. تو میزان عبد، بندے کے میزان ترازو, اور مراد ہے نیکی کے پلڑے, کیونکہ وزنی ہونا تو ہو سکتا ہے کہ گناہ کے پلڑے میں وزن پر چل جائے, لیکن محاورہ قرآن میں یہی ہے استعمال ہوا, ثقلت موازینہ وخفت موازینہ, وزن بھاری ہوئے اور وزن ہلکے ہوئے, حالانکہ ہلکے ہونے کا مطلب دوسری طرف بھاری ہو گیا تو ہو سکتا ہے نا معنی, لیکن محاورہ یہ ہے کہ نیکیاں کم ہوئی یا نیکیاں زیادہ ہوئی. نیکیوں کے اعتبار سے ثقل یا خفیف ہونا وہ ریلیشن جو ہے وہ نیکیوں کے اعتبار سے ان معنوں میں وہ کہا گیا ہے, تو یہاں وہ نیکیوں کے لحاظ سے وزن کا زیادہ ہو نہیں مراد ہوگا. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی کا قول پڑا تھا کہ وزنی عمل میزان میں وہی ہوگا جو آج بدن پر بوجھل ہے, وہ اتفاق سے انہوں نے لفظ بوجھل استعمال کیا ہے, یعنی جس کے کرنے کو آج نہیں جی چاہتا, بدن پہ بڑا گرا معلوم ہوتا ہے نماز پڑھنا یا کوئی اور کام کرنا یا یہاں جاگنا پڑھنے میں, تو امتحان میں تو وہی کام آئے گا جو یہاں بوجھل چیز معلوم ہو رہی ہے. تو ثقل اور بوجھل میں ایک معنوی مناسبت کے اعتبار سے یہ بات میں نے کی, تو کسی بندے کے ترازو میں کو زیادہ وزنی نہیں بنایا, یعنی اس میں نیکی کا بوجھ نہیں بڑھایا, قد آب بتن ماند اس جانور کے, دابا دال بے بے سے ہے, دبا یدبو کا معنی ہوتا ہے چلنا, زمین پہ حرکت کرنا کسی طرح سے ہو, پاؤں سے ہو, پیٹ پہ ہو, جس طرح سے بھی ہو. قرآن کریم میں بھی یہی آیا ہے کہ اللہ نے وخلق الدابت من ما فمنهم من يمشي على رجلي وغیرہ, میں اس میں آتا ہے دو پاؤں پہ چلتا ہے, چار پہ چلتا ہے, پیٹ پہ چلتا ہے. تو دابا کے اصل معنی دابتن, دابے بتن اسم فاعل کا مؤنث ہے, چلنے والا, چلنے والی کہیے, پھر نفس کے معنوں میں یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے, یعنی نفس ان دابتن, کوئی جاندار چیز جو چلنے والی ہے, ورنہ تو دابن کہنا چاہیے تھا. تو اردو عربی میں یہ سواری کے جانور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, مطلقاً جانور کے لیے ہوتا ہے, اور یہاں سواری کا جانور مراد ہے. بلکہ عربی یوزج میں کہیں پڑھا تھا کہ ملکوں کا بھی فرق ہے, غالباً عراق میں دابا گھوڑے کو کہتے ہیں اور مصر میں دابا گدھے کو کہتے ہیں, دونوں ہی سواری کے لیے اور لادنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دابا کے معنی ایک سواری کا جانور, جیسے ہمارے ہاں اردو میں بھی شاید کہتے ہو آپ جا رہے ہیں, کوئی سواری ہے یعنی گاڑی ہے, موٹر ہے, اسکوٹر ہے, کیا ہے, گھوڑا ہے, یہ بھی ہو. پنجابی میں ادھر کہہ دیتے ہیں کوئی لدا ہی کول, لدا یعنی لادنے والا جانور جس پہ کوئی چیز لادی جاتی ہے, سواری نہیں کہتے, لدے کا معنی یہی ہوتا ہے, گھوڑا وغیرہ کوئی ہے جس پہ جانا. تو اس طرح سے دابت لادنے کا جانور, سوار ہونے کا جانور, اس جانور کی مانند کوئی چیز نہیں ہے وزن بڑھانے والی, اور دابتن کے بعد نکرہ موصوفہ ہے آگے ہے تنفق لہو فی سبیل اللہ ہے, خرچ کیا جائے اس کے لیے. تنفق لہو, انفق ینفق سے فعل مجہول ہے, اس کے لیے خرچ کیا جائے, فی سبیل اللہ ہے اللہ کے راستے میں. یہاں لہو کی ضمیر دابا کے لیے ہی آئی ہے اور وہ مؤنث ہے, لیکن شاید مؤنث حقیقی چونکہ نہیں ہے اس لیے فعل ضمیر مذکر بھی آ سکتے ہیں, ورنہ دا لہا بھی ہو سکتی تھی. یہ قاعدہ ہے کہ اگر مؤنث حقیقی نہ ہو, یاد رکھیے دابا جو ہوگا وہ ہم گھوڑے گھوڑی اونٹ اونٹنے کی بات نہیں کر رہے, وہ تو سواری کا جانور ہے جو میل بھی ہو سکتا ہے, فیمیل بھی ہو سکتا ہے, اس کے لیے تو مذکر آتا ہی نہیں, دابن کہتے ہی نہیں. دابتن گھوڑی بھی ہو سکتی ہے, دابتن گھوڑا بھی ہو سکتا ہے, اس لیے بتا دو خود لفظ تے کی وجہ سے حقیقی مؤنث نہیں بن جاتا. تو وہ لہو کی ضمیر اس لیے آئی ہے, اس کے لیے خرچ کیا جائے اللہ کی راہ میں, تنفق لہو کہ خرچ کیا جاتا ہے اس کے لیے, یعنی اس کو چارہ کھلانا, اس کو پالنا, اس کو رکھنا, کہ یہ اب یہ اللہ کی راہ میں اس پر خرچ کیا جاتا ہے. او یحمل علیہا فی سبیل اللہ, یا اس پر سواری کی جاتی ہے اللہ کی راہ میں, یحمل علیہا لادا جاتا ہے اس پر, اور لادا جاتا ہے جنرل لفظ ہے, عام بوجھ لادے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ سواری جا رہا ہو, سامان ہی لاد کے لے جا رہے ہو, تو یہ لفظ زیادہ جامع ہے. یورکب علیہا صرف نہیں کہا کہ جس پہ سواری کی جائے, یحمل میں یرکبوں کا معنی بھی شامل ہے, خود آدمی سوار ہو یا اس پہ جانور پہ سامان لاد کے لے جا رہے ہیں, یا اس پر حمل علیہ اس نے اس پر اسے لادا, حمل علیہ اس پر لادا گیا, یحمل علیہ اس پہ لادا جاتا ہے. اب یہاں ہا کی ضمیر دابا کے لیے آئی ہے, یہ دیکھیے ادھر مذکر آئی ہے یا مؤنث آئی ہے, لفظ کے اعتبار سے دیکھیں تو مؤنث ہے, معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو مؤنث حقیقی نہیں ہے. یہ قرآن کریم میں بکثرت ہے اور عربی میں کہ واحد مؤنث لانا وہاں لازمی ہوتا ہے جہاں حقیقی واحد مؤنث کی بات ہو رہی ہے, حتیٰ کہ حقیقی جمع مؤنث بھی ہو. نساء کے لفظ کے لیے بھی واحد کا صیغہ لگانا مؤنث کا ضروری نہیں ہے, واحد مؤنث ہو اور حقیقی مؤنث ہو, باقی میں دونوں جائز ہیں. تو علیہا یہاں علیہ بھی ہو سکتا تھا, اور اس پر لادا جائے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. اب دونوں میں فرق کیا ہے, اس پر خرچ کیا جائے اللہ کی راہ میں اور اس پر سوار ہوا جائے یا لادا جائے, مطلب یہ ہے کہ خود آدمی جائے اور سامان لاد کے جائے, جانور رکھے جہاد کے لیے, یا یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں مثلا گھوڑے پال کے دے دیتا ہے فوج کو, یوں بھی ہوتا ہے, لوگ پالتے رہے. میں نے سنا تھا کہ پرانے بزرگوں میں سے کہ انگریز کے بعد بھی سندھ میں ایک بزرگ تھے, پتہ نہیں انہوں نے 400-300 گھوڑے پالے ہوئے تھے, کس لیے کہ جب جہاد کا وقت آئے گا تو ہم یہ راہ خدا میں لے جائیں گے, اسلامی فوج کو دیں گے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب گھوڑا بڑی چیز ہوتا تھا. یہ انگریز کے ورلڈ وار فرسٹ تک تو کیولری رہی ہے نا, گھوڑ سوار فوج الگ ہوتی تھی, رسالہ جسے کہتے تھے, یہ تو ورلڈ وار سیکنڈ میں پھر ریپلیس کیا اس کو, آرمرڈ جو کور ہے یا ٹینک وغیرہ آتے ہیں, تو وہ تو بہت اہم چیز تھی. اس لیے یہاں ان گھوڑوں کا ذکر ہے جو فوج میں کام آتے ہیں, اور فوج کے لیے وہ کام دیتے تھے جو آج زمینی فوج کے لیے آرمرڈ کور وغیرہ کا کام ہے. اس لیے گھوڑے کا ذکر آیا ہے, جانور کا ذکر آیا ہے کہ جس جانور پر خرچ کیا جائے اللہ کی راہ میں, اس کو پالا جائے کہ یہ کہیں کام آئے گا, یا اس پہ سواری کی جائے گی اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں, تو اس جانور پر جو خرچ کیا جاتا ہے اس سے بڑا وزنی عمل کوئی نہیں ہے بندے کے میزان میں. کوئی چیز وزنی نہیں کرتی بندے کے میزان نیکی کو مانند اس جانور کے, یعنی وہ جانور زیادہ وزنی ہوتا ہے جس پر راہ خدا میں مال خرچ کیا جائے یا جس پر راہ خدا میں جہاد کیا جائے. جا کے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اگلا حصہ قرآن کریم کا شروع ہوتا ہے وہ پڑھنا تھا. یہ جو کل حدیث میں لفظ آیا تھا نا آخری حصے میں, ولا ثقل میزان عبد کداب تنفق, لکھا ہے یہاں لہو فی سبیل اللہ اور یحمل علیہا فی سبیل اللہ. تنفق لکھا تھا میں نے, تو اسے انفق ينفق ہی میں سمجھا, اور کہ اس پر خرچ کیا جائے, اگرچہ اس میں لہو کا ایک شبہ پڑتا تھا. وہ یہ جو ترجمہ لکھا ہے یہ ہے درست, مگر عبارت میں غلطی ہو گئی ہے. میں نے کل ساری ڈکشنری دیکھ ماری, انفق ینفقو کا کہیں بھی معنی نہیں لکھا ہوا, مرنا مرنا. پھر دیکھا تو نفق ینفقو کا معنی ہے مجرد میں, جانور یا آدمی مر گیا. نفق ینفقو نفوقن, مصدر بھی الگ آتا ہے, ورنہ عام نفق ینفقو نفقن مال خرچ کرنا وغیرہ میں آتا ہے, مجرد میں بھی پیسے کا خرچ ہو جانا وغیرہ. پہلے تو میں نے یہی سمجھا وہ کہیں فنا کا لفظ لکھا تھا کہ اس نے اپنا مال سارا فنا کر دیا, یعنی یہ بھی ایک مفہوم اس کا ہوتا ہے نفقہ کا, لیکن وہ نفقہ مصدر دوسرا ہے. بھائی پیسہ سارا خرچ کر دیا, اس میں کہیں ڈکشنریوں میں لکھا ہے فنا زاد ہو, اس نے اپنا جو سامان سفر زاد تھا وہ فنا کر دیا. میں نے کہا شاید کسی کو غلطی لگی ہو اور وہ راستے کا سارا توشہ ختم کر دینا یا پیسے ختم کر کے جیب خالی کر بیٹھنا اس معنوں سے لیا ہو کہ فنا کا لفظ جو انہوں نے لکھا ہے افنا, اس نے خرچ کر دیا فنا کر دیا. لیکن پھر دیکھا تو مجرد میں ہے یہ معنی, نفق ینفق نفوقن الرجل او الدابۃ, مات کے معنوں میں ہے, مر گیا جان اس کی نکل گئی. لیکن یہ معنی درست ہے تو پھر یہاں تنفق غلط لکھا ہے, یہ مجہول نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو فعل لازم ہے, مر گیا مار گیا دیا تو اس کا معنی ہی نہیں. یہ لفظ ہونا چاہیے کدابتن تنفق لہو, تنفق غلط ہے, فعل لازم ہونا چاہیے, ہاں نصرہ سے آتا ہے تنفق، یعنی تے کی زبر فیک پیش ہونا چاہیے. پھر معنی بنے گا مانند اس جانور کے جو کہ اس آدمی کی خاطر مر گیا اللہ کی راہ میں. لہو یعنی اس کا تھا، وہ پالتا رہا یا کچھ اس سے کام لیتا رہا لیکن تھا راہ خدا میں، تو وہ جانور مر گیا، اس نے اس کو پالا یا جو کچھ کیا وہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. قدابتن تنفق لہو، اس کے لیے مر جائے کیا، میں تو کر لوں گا آپ اپنے ٹھیک کر لیں، تو بس یہ اس طرح سے ٹھیک بنتا ہے. میرے خیال میں مانا کسی نے ٹھیک دیکھا یا پھر یا کاتب سے غلطی ہوئی ہے یا کیا، کہ وہ اس کو مجہول فعل لکھا ہے، مجہول نہیں ہو سکتا. نفق ینفق نفوقن فعل لازم ہے اور اس سے پیسے وائس بن ہی نہیں سکتی انٹرانزیٹو ورب سے، لے لکھنا چاہیے قدابتن تنفق لہو، مانند اس جانور کے جو اس کی جو اس کے لیے مر جائے اللہ کی راہ میں، یعنی اس کے کام میں، اس کی سواری میں ہوتے ہوئے، پلنے کے دوران، جس طرح سے بھی ہو. اس کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں سورۃ توبہ کی ایک ہی آیت یہاں ہے جو اپنے مضمون کی اہمیت کی بنا پر اور جہاد کی اہمیت کے لحاظ سے اس کو شامل کیا گیا نصاب میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یأتی اللہ بأمره واللہ لا یهدی القوم الفاسقین صدق اللہ العظیم. قل، آپ کہہ دیجئے، قال یقول کا فعل امر ہے، ان شرطیہ ہے، اگر کانا، کانا یکونو کا ماضی ہے، ان کانا اگر ہوا کی بجائے ترجمہ کریں گے، اگر ہے، اگر ہوگا، اگر ہووے، کیونکہ شرط کے بعد ماضی کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، حال میں کیا جاتا ہے، اور اس لیے انہوں نے کانا کا ترجمہ آخر پہ کیا ہے کیونکہ اردو ترتیب کا خیال یہی تھا، اردو محاورے کا، کہ وہ فعل یا جو فعل کی شکل ہوگی اردو میں تو فعل ناقص کی، وہ آخر پہ آئے گا. اگر ہو، ہووے، فعل واحد آیا ہے کیونکہ آگے فعل تو اسے نہیں کہتے، اس کو اسم کہتے ہیں. کانا میں آئے تو پھر کانا کا فعل نہیں کہلاتا، کانا کا اسم کہتے ہیں ہمارے عام عربی نحوی گرامر والے. اگر ہو آباؤکم، تمہارے باپ، آباؤن جمع ہے ابن کی، ابن کا مادہ الف بے واو ہے، شاید یہ لفظ پہلے بھی آیا ہو. یہ لفظ اصل میں ابون تھا، چنانچہ مجرد سے اس سے ورب بھی آتا، قرآن میں نہیں آیا، ابا یا ابو ابو وطن، اور اس کا معنی ہوتا ہے باپ بن جانا. اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ فلاں ابر رجل ہو، کہ اس کا باپ موجود ہے ان معنوں میں، لیکن سارا ابن کے معنوں میں آتا ہے بہرحال. اور باپ ہونا، پیرنٹ ہڈ، بلکہ فادر ہڈ کہیں، اس کے لیے لفظ عربی میں ہے ابوت، وہاں بے آتی ہے، وہ جو اصل مادے کی ہے. یہی وجہ ہے کہ تثنیہ میں بھی وہ بے لوٹ آتی ہے، اب ان کا تثنیہ اب اوان ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے مادے میں لام کلمہ واو ہے. آباؤکم، تمہارے باپ، اور باپ میں مراد دادا پردادا اوپر کے سارے آتے ہیں شرعی زبان میں، بلکہ لغوی زبان میں بھی. وہ ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، ابناؤن جمع ہے ابنون کی، جس طرح سے ابن ابون سے بنا ہے، ابنون کا مادہ ہے بے نون یہ. بعض کہتے ہیں کہ واو ہے، کیونکہ اس میں کہیں کہیں واو کا ایسا تعلق نکل آتا ہے. بہرحال مثلا بیٹا ہونا بنوت یا ابنیت بھی کہہ دیتے ہیں، اور ابنا ابن ان کی جمع، ابن ان کا مادہ بے نون یہ، بنا یبنی بنیانن و بنا ان کا معنی ہوتا ہے تعمیر کرنا، عمارت کی نیو اٹھانا، بنیادیں اٹھانا. بیٹے کو جو کہ اصل میں بانا یون ہے یا بانا وون ہے، یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ طرح کے باپ کے لیے تعمیر کی حیثیت رکھتا ہے. और फिर बनवुन से इब्नुन बनता है, जैसे समवुन से इस्मुन बनता है। ये पांच छह लफ्ज ऐसे हैं अरबी में, तो वो अरब इस तरह बना लेते हैं, वाओ को ख़त्म कर देते हैं, शुरू में अलिफ लगा देते हैं, और इसीलिए वो अलिफ या हमजा वसल का होता है, क्योंकि वस का असल मादा से कोई ताल्लुक नहीं होता। इब्नुन का मादा हमजा जिस तरह से इस्म का था हमजा वसल है, इसका भी हमजा वसल है, क्योंकि मादा बेनून वाओ है, बेनून ये है या बेनून वाओ है, ज्यादा का कहना तो यही है कि वो बेनून ये है। और इस तरह से वो बनयुन से पिछला हिस्सा ख़त्म करके शुरू में अलिफ लगाते हैं और इब्नुन बनता है। इसकी जमा सालिम भी आती है बनूना बनीना, और जमा मुकसर भी आती है जो यहाँ आई है, अबनाकुम और तुम्हारे बेटे, बेटों में पोते पड़ोते वो भी सब शामिल होते हैं, शरई जुबान में भी और लुगवी जुबान में भी। वह इख्वानुकुम और तुम्हारे भाई, इख्वान अखुन की जमा है, जमा मुकसर है, इख्वतुन भी इसकी जमा होती है और इख्वानुन भी। अगर ये फ़र्क जैसा कि किताबों वाले लिखते हैं कि इख्वान में तो सगे और दोस्ती के भाई सब शामिल होते हैं और इख्वतुन में असल सगे भाई होते हैं जो माँ बाप की तरफ से हो। अखुन का मादा भी अलिफ खै वाओ है अबुन की तरह, इसलिए इसका तसनिया भी अखवान हो जाता है। इसका वर्ब भी वो जैसे वो अबा या अबू बाप होना, या अखा या खू, उखुव्वतन वो अबा या अबू उबुव्वतन था, ये अखा या खू उखुव्वत भाईचारा। उखुव्वत हमारे यहाँ लंबी तेज से उर्दू में आम मुस्तमल है, भाईचारा भाई होना। तो अगर और तुम्हारे भाई, ये सब अतफोरा है और सब रफा में आ रहे हैं, काना के इस्म है। वह अजवाजुकुम और तुम्हारी बीवियाँ, क्योंकि मुखातिब मर्द है इसलिए यह अजवाज का तर्जमा हम बीवियाँ करेंगे, औरतें मुखातिब होती तो अजवाज का तर्जमा खाविन भी हो सकता था, क्योंकि जौज का लफ्ज तो दोनों पे बोला जाता है। इसके सुलासी मादा जाजा या जूजो फेल जो है वो अजीब से मैंने रखता है, उसके मैंने तो किसी में कोई लड़ाई डालने का होता है, शायद वाली बात है कि जौज से उसकी मुनासिबत यह है कि किसी को लड़ाना है तो उनको मियां बीवी बना दो, लड़ेंगे ज़रूर। अरबों ने अजीब उसका मुझे नहीं मुजर्रद का माना अजीब ही है, बहरहाल ज़रूरी तो नहीं लड़ना। लेकिन हमारे दोस्त वो नईम सिद्दीकी साहब जो जमात इस्लामी के मशहूर लीडर हैं, हमारे पड़ोस में रहे हैं, वो कहते थे कि जो मियाँ बीवी उम्र भर कभी नहीं लड़े उनमें से एक ज़रूर है नॉर्मल है, नॉर्मल होते तो ज़रूर लड़ते कभी ना कभी, इकट्ठे दो आदमी रहते हो तो कोई कभी चक्कर चल ही जाता। तो बहरहाल इसका सुलासी मुजर्रद बड़ा अजीब है, साज यजूजो के भड़काना किसी को और उसके दरमियान लड़ाई डालने की कोशिश करना। जौजन ही आता है मस्त मजे की बात यह, साज यजूजो जौजन। व आशीरतकुम और तुम्हारे करीबी रिश्तेदार, यहां इन्होंने किया है बिरादरी, आयन शीन रे मादा और ये अशरा या अशेरो आता है, और इसके तो लफ्जी माना कुछ और है। देखिए आप डिक्शनरी अगर देखना शुरू कर देते, डिक्शनरी में एक एक लफ्ज के 30-30 माने होते हैं और बजायर उनका आपस में कोई तुक ताल्लुक नहीं होता। अब अशरा या अशेरो का मैंने 10वां हिस्सा वसूल करना, एक मायना इसका ये है। तो अशरा का लफ्ज भी आपने पढ़ा है 10 का, ये उशर जो हमारे यहाँ शरीयत में आया है अजनास पर, इससे पहले अरब टैक्स वसूल करते थे सरदार बाज मेलों पे, जैसे यहाँ तो जगह टैक्स कहेंगे, उनकी तो हुकूमत नहीं होती थी, तो बाज मेले लगते थे तो उनके लूट मार का खतरा होता था, तो जो ताकतवर कबीला होता था वो कहता था हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, और होशियार तो ये होगी कि जो तुम्हारी आमदनी या कीमत पर कुछ 10वां हिस्सा में टैक्स देना होगा, जैसे हुकूमत भी टैक्स लेती और फिर हिफाजत भी नहीं करती, तो वो कम अज कम हिफाजत करते थे। इस किस्म के टैक्स हर ज़माने में रहे हैं, खुद मुसलमानों में हमारे खुलफा में हज़रत उमर के ज़माने से शुरू हुआ था कि अगर कोई गैर मुल्की हमारे इस्लामी हुकूमत में दाखिल होता है ताजिर माल लेकर, तो उससे टैक्स लिया जाता था, गालबन उसे अशूर ही कहते हैं। जितना वक्त वो इस्लामी हुकूमत में रहेगा उसकी पूरी प्रोटेक्शन हुकूमत की जिम्मेदारी है, चाहे उन्हें ऊपर पहरेदार रखने पड़े या जो कुछ भी होगा, तो ये हुकूमतें करती हैं। तो उसके लिए भी एक लफ्ज़ आता है अशरा या अशरो, 10वां हिस्सा लेना, फिर आशरा या आशरो मिलके रहना बहम, इसी से मुआशरा का लफ्ज़ निकला है, मस्दर भी है और इस्म भी है। उससे एक लफ्ज़ है अशीरुन, اس کے مختلف معنی اور ایک معنی قریبی رشتہ دار دوست صدیق یہ معنی بھی اس کا آتا ہے عشیرن تے کے بغیر. اور یہ عشیرتن اس سے نہیں بنا کہ بھائی عشیر مذکر ہو عشیرتن مؤنث ہو. عشیرتن خود ایک لفظ ہے اور اس کے معنی ہے آدمی کی باپ دادا کی طرف سے جو برادری اور رشتہ داری ہو. ننیال اور ماں کی طرف والے اس میں نہیں شامل ہوتے. تو عربی میں عشیرتن عشیرت وانذر عشیرتک الاقربین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا. قریبی رشتہ دار تو ماموں اور ماموں خالہ کی اولاد بھی ہوتی, لیکن عربی محاورے میں عشیرت ان سے مراد دادا کی طرف سے اور باپ کی طرف سے جو رشتہ دار برادری ہو ان کو کہتے ہیں. اس لیے ترجمہ برادری کیا گیا ہے, قریبی برادری بلکہ کہنا چاہیے. یہ سب یہ تو آئیں رشتہ داریاں, یہ مختلف قسم کے رشتہ داریاں. آگے ہے وہ اموال اقترفتموها, اموال جمع مال ان کی ہے. مال ان کا مادہ میم واو لام ہے اور مال یمول مولا کے میں نہیں ہوتے صاحب مال ہو جانا سارا زا مال. قرآن میں یہ ورب نہیں استعمال ہوا ہے بلکہ ان میں سے کسی کا بھی ورب نہیں آیا. الگ آیا ہو عین شین رے سے تو شاید کوئی ورب بھی نہیں آیا. زال واو زے واو جیم سے زو وغیرہ ورب آئے ہیں مزید فی کے. مال کا یہ اور کوئی نہیں آیا بلکہ فیل. تو یہ اصل ورب ہے, اصل لفظ تھا ماوالون. ماوالون کی واو الف میں بدل جاتی ہے اور لفظ بنتا ہے مالون. مال کے معنی نقدی بھی ہوتا ہے یا جو بھی صورت جائیداد کی ہو, موویبل ام موویبل پراپرٹی, ہر طرح پر مال کا لفظ اطلاق پذیر ہوتا ہے. بلکہ تاریخوں میں آتا ہے کہ لکھا ہوتا ہے فلاں علاقے میں فلاں کا مال تھا, یعنی اس کی جائیداد اور زمینیں وہاں تھیں. اموال بنی قریظہ جن جہاں ان کی زمینیں تھیں اور رہتے تھے, اس طرح سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اقترفتموها یہ اموال تھا لفظ نقرہ, وہ مال جو کہ, کیونکہ یہ نقرہ موصوفہ ہو گیا ہے, آگے اقترفتموها اس کی صفت ہے. یہ اموال تھا, اس کو آگے چونکہ اقترف کا حمزہ وصل کا ہے باب افتعال کا ہے, اس لیے قاف سے ملانے کے لیے لن جو لام اور نون ساکن تھا اس نون ساکن کو آگے ملانے کے لیے ایک چھوٹا نون لکھا جاتا ہے, اس کو نون وقایہ کہتے ہیں. بلکہ نہیں, اس کو ہمارے ہاں نون قطنی کہتے ہیں. نون وقایہ اور ہوتا ہے, اس کا تو گرامر میں ذکر ہوتا ہے, وہ غرابانی وغیرہ میں جو آتا ہے وہ تو گرامر کی چیز ہے. نون قطنی کہیں تجوید اور گرامر کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا. یہ ہمارے ہی ملک کی چیز ہے میرے خیال میں, شاید ایران اور ترکی کے قرآن مجید میں ہو, میں نہیں کہہ سکتا, یا میرے ذہن میں نہیں یہ دیکھا تو ہوگا. ادھر ہی یہ لکھا جاتا ہے, عرب ملکوں میں نہیں لکھا جاتا. وہ اپنی عربی کے زور پر پڑھ لیتے ہیں, اموال کے لام کے اوپر تنوین لکھی ہوگی اور آگے ایک طرف تو انہیں پتا ہے کہ اس تنوین ہے اور اگلا حمزۃ الوصل ہے, وہ پڑھتے ہی اسی طرح سے اموال نے ایک طرف تو موہا. لیکن ہمارا آدمی تو اس طرح نہیں پڑھ سکے گا, یا پھر پڑھے گا اموال ایک طرف تو موہا, اور یہ حمزۃ الوصل کی ایک طرح کے خلاف ورزی ہوگی اگر وقف نہیں ہے. تو یہ نون قطنی ادھر ہمارے ہی علاقے میں بر صغیر وغیرہ میں اس کا رواج ہے اور یہی اس کا نام ہے. پتہ نہیں یہ کیوں نام دیتے ہیں, قطن کے معنی تو روئی یا دھاگے کے ہوتے ہیں. تو وہ مال جو کہ, یہ وہ اور جو کہ کریں گے اموال کی تنوین کی وجہ سے. اقترفتموها, اقترف کا مادہ ہے قارفا قاف رے فے ہیں اقترف. نہیں نہیں قاف یہ فے تو نہیں ہے, قاف کی بجائے فے لکھا ہے. وہ اس میں اس کے نسخے میں تو بالکل ٹھیک لکھا ہے. ہاں بہرحال قاف ہے, فے فے کا کوئی تعلق نہیں. قاف رے ہو سکتا ہے کاتب غلطی کر جاتے ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. قرآن کریم کے متعلق اس کی حفاظت کے عجائبات میں سے یہ بھی ہے کہ ایک مشہور محاورہ ہے کہ کوئی نسخہ قرآن کا غلطی سے خالی نہیں ہوتا. انسانی کوشش ہے لکھنے میں غلطی ہو جائے, لیکن قرآن غلط کبھی نہیں پڑھا جاتا کیونکہ وہ حفظ ہوتا ہے. حافظ تو اس کی زبر زیر کی پرواہ ہی نہیں کرتا, اس نے تو اپنے طور پر پڑھنا ہوتا ہے. مجھے تاج کمپنی والوں نے اور بعض اور نے کہا کہ قرآن مجید ہے ذرا اس کا وہ دیکھ دیں, آپ کی نظر سے گزر جائے کوئی زبر زیر کی غلطی لو. میں نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ میں دیکھوں گا تو ایک ایک زبر زیر کو میں نے تھوڑا دیکھنا ہے, وہ تو کئی میری نظر سے یوں ہی گزر جائیں گے. ہاں کوئی اس کو پڑھ رہا ہو, میں سن رہا ہوں, پھر پتا چلے گا کہ وہ جو غلط پڑھتا ہے آیا لکھا ہوا غلط ہے یا خود غلطی کر رہا ہے, اس طرح سے تو چیک ہو سکتا ہے. اور یہ جو حافظ کو دے دیتے ہیں نا کہ اس کی غلطیاں دیکھ دو, یہ غلط بات ہے. حافظ غلطی کو کبھی نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتا, کیونکہ اس نے تو اپنے طور پہ پڑھ لینا. تو اس وجہ سے یہ کہاوت ہے کاتبوں کی اور قرآن مجید کے بارے میں کہ کوئی نسخہ قرآن کا غلطی سے خالی نہیں ہوتا, اور قرآن کبھی غلط نہیں پڑھا جاتا. بعض کتابت کی وجہ سے وہ غلط نہیں ہوتا, وہ تو اس کو درست کر لیں گے. تو اقترفا, یہ قاف ریف مادہ سے ہے جو باب سمع اور غاربا دونوں سے آتا, قارفا یقرفو اور قارفا یقرفو. اس کے معنی بھی مختلف ہیں, مثلا ایک معنی چھیلنا بھی ہے, کمانا بھی ہے مجرد میں, لیکن مجرد قرآن میں نہیں استعمال ہوا, یہی باب افتعال استعمال ہوا ہے. اور اقترفا یقترفو کا ایک معنی تو ہے کسب یکسبو, کمانا. پھر ارتقب کے معنوں میں بھی آتا ہے, اقترف الذنب یعنی ارتقب الذنب, اس نے گناہ کا ارتکاب کیا. ارتقب اور اقترف گناہ کے معنوں میں تو ہے ہم مانا, لیکن ایک ارتقب کا معنی کمانا نہیں ہوتا مال وغیرہ, یہ اس کا معنی ہے. اقترف یقترف کسب یکسب کمانا. اب یہ فعل تھا اقترف, تم نے کمایا. وہ جو اموال میں نقرہ موصوفہ ہونے کی وجہ سے ایک من یا ماں کا مفہوم پیدا ہو گیا جو کے کا, اس کی ضمیر عائد آگے ہا آئی ہے. ہا اموال کے لیے ہی ہے, یا اس کی ضمیر کہیں جو اس کے لیے اموال کے لیے اگر ضمیر تھی تو اس کے لیے, یا اموال کے لیے ضمیر آئی ہے. اقترفا سے گردان کریں تو بنے گا اقترف تم نے کمایا, آگے مفعول ضمیر ہے. اور یہ ہم بتا چکے ہیں کہ جب یہ جمع مخاطب کا صیغہ ماضی کا آتا ہے اور اس کے ساتھ مفعول ضمیر ہو تو پھر اس کی میم پر ایک واو کا اضافہ کیا جاتا ہے. یوں نہیں پڑھا جاتا اقترف تم ہا بلکہ تمو ہا. یہ پہلے بھی ایک دفعہ یہ لفظ آ چکا ہے اس قسم کا. یہ واو کوئی الگ چیز نہیں ہے, اسی میم کے پڑھنے کا ایک انداز ہے. تو وہ مال تمہارے مال نہیں, وہ مال کہ تم نے ان کو کمایا, یہ بنتا ہے لفظی ترجمہ. وہ مال جن کو تم نے کمایا, اور مال جو تم نے کمائے ہیں ترجمہ اس شروع والے ان کی وجہ سے چل رہا ہے, کیونکہ ان شرطیہ لگ گیا تو ماضی کے ترجمہ سب حال میں ہوتا جائے گا. وَتِجَارَتُن تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, اور وہ تجارت جو کہ, یہ بھی نکرہ موصوفہ ہے. تجارت ان کا مادہ تے جیم رے ہے, اور تاجرا یت یارو, یہ سامیہ سے بھی آتا ہے, ممکن ہے زاربا سے بھی آتا ہو. اور زیادہ تر ات تاجارا و تاجارا باب مفعلہ اور باب افتعال سے استعمال ہوتا ہے, اور اس کے معنی ہوتے ہیں تجارت کرنا, لین دین کرنا, سوداگری کرنا. مجرد سے بھی استعمال ڈکشنریوں میں تو لکھا ہے, عام زبان میں کہیں شعر وغیرہ میں ہو, زیادہ تر اتجارہ استعمال ہوتا ہے. بہرحال ناؤن اس کا تجارتن ہے, ورب مصدر بھی ہے تجارتن, میں نے لین دین کرنا, اور ناؤن کر لیں تو سوداگری, خرید و فروخت, اور خود تجارت کا لفظ اردو میں مستعمل ہے لمبی تے کے ساتھ, اس لیے اس کا ترجمہ اور کرنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے سوداگری کیا ہے جو خالص ہندی زبان کا لفظ ہے اور بالکل درست ہے. سوداگری کاروبار لین دین جسے بزنس کہتے ہیں. تو تجارت جو کہ تخشونا کسادہا, خشی یخشا ڈرنا, خشیتن خیشین یہ مادہ سے, اس سے یہ بنا تخشونا. اصل تھا تخشیونا, کیونکہ یخشا یخشا یانے یخشیونا یخشونا بنے گا اس طرح سے. یہ اصل فی اس کا وزن تھا تفعلونا تخشیونا, سمیا سے ہے نا, پھر وہ یہ گر جاتی اور زبر برقرار رہتی ہے, یوں بنتا ہے لفظ تخشونا, تم ڈرتے ہو. تم ڈرتے ہو یہاں آیا ہی مظاہرے ہے, خشی تم نہیں آیا، ادھر ماضی آیا ایک طرف تو موہا، وہاں یوں نہیں کہا کہ تقترفونا. یہ جو صیغہ بدل جاتا ہے اس سے عبارت میں ایک ادبی اور صوتی خوبی پیدا ہوتی ہے، یکساں نہیں چلایا کہ اس طرح سے وہ بورنگ سے ہو جاتی ہے عبارت. تخشونا تم ڈرتے ہو، کسادہ اس کے مندے سے. یہ جو کساد ہے کاف سین دال مادہ، کسدا یکسدو، اس کے کئی مصدر ہیں، کسدن اور ایک مصدر ہے کساد. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے گاہک نہ ملنا، دکان پہ بیٹھے ہیں گاہک ہی کوئی نہیں آ رہا، تجارت کا. اس کو اردو میں ہمارے ہاں کہتے ہیں مندہ ہونا، کہ خریداروں کی کمی ہو جانا اور اس لیے وہ سودا جو ہے وہ نہیں بک رہا. تو اس کو کہتے ہیں کسدا یکسدو، کہتے ہیں عربی میں کسدا سوق یا کسدا سوق، منڈی مندے میں آ گئی. سوق پر اس کا فائل عموماً اس کا ہوتا ہے، سوق میں بازار یا منڈی. تو کساد اردو میں استعمال ہوتا ہے مندے کی بجائے، کساد بازاری کہتے ہیں، یہ اردو میں استعمال ہونے والا لفظ ہے. تم ڈرتے ہو جس کے بند ہونے سے. بند ہونا انہوں نے کیا ہے، پرانا اردو ہوگا، بند ہونا بھی وہی ہے کہ خریدار کوئی نہ ملے، سودا پڑا رہ جائے. بہرحال مندے کا لفظ اردو میں پنجابی میں استعمال ہوتا ہے، اور خود کساد بازاری لفظ ہے. تو تجارت وہ کہ جس کے بارے میں تم ڈرتے ہو بند ہونے سے، مندہ ہونے سے، بکری رک جانے سے، جو ترجمہ کرے جس کے بارے میں کساد بازاری سے تمہیں خوف آتا ہے. یہاں ہاں کی ضمیر تجارت کے لیے ہے. تجارت وہ تجارت، تمہاری تجارت نہیں کہا، وہ تجارت جس کے بارے میں تم ڈرتے ہو کساد کے، جس کے بارے میں کساد کا خطرہ تمہیں رہتا ہے کہ کہیں مندہ نہ ہو جائے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند آتے ہیں. یہ تو ہے اس کا ترجمہ، مساکن مسکن کی جمع ہے، سکن یسکنوں کا ایک معنی ہوتا ہے کسی جگہ رہائش اختیار کرنا، اس کے معنی ویسے ٹھہر جانا بھی ہوتا ہے، مثلا چلتے چلتے رک جانا، سکن آتے ری ہو، ہوا رک گئی چلتے چلتے، یوں بھی استعمال ہوتا ہے اور قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے چلتے چلتے رک جانا. اور یہ بھی معنی ہوتا ہے کسی جگہ رہنا، ٹو ریزائڈ کے معنوں میں بھی آتا ہے. اور انہی معنوں سے مسکن، ریزیڈنس، رہائش کی جگہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع ہے مساکن. یہ مسجد اور مساجد کی طرح سے ہے، صرف یہ ہے کہ چونکہ یہ نصرہ سے ہوتا ہے اس لیے اس کا اسم ظرف مسکن ہوتا ہے، مسکن نہیں ہوتا. تو وہ تمہارے گھر، وہ گھر تمہارے یہاں بھی نہیں ہے. وہ مساکن، دیکھیے یہاں مساکن نہیں آیا اس لیے کہ مساکن غیر منصرف ہے، نکرہ تو ہے، نکرہ موصوفہ ہے. گھر جو کہ تر رونہا تم پسند کرتے ہو، رضی یارضا، ریضواد واو مادہ ہے، تر رونہا ریضواد واو مادہ سے رضی یارضا فعل آتا ہے، کیونکہ جب سمیا سے آتا ہے واو سے پہلے زیر ہو تو واو یہ میں بدل جاتی ہے. اور ویسے بھی عربی میں قاعدہ ہے کہ چار نمبر یا چار کے بعد واو آئے لام کلمہ والی، پھر یہ ہی ہوتی ہے. دو تک تو اس کا حق ہے، تین تک بھی واو رہ جاتی ہے بعض دفعہ، ہاں اگر سمے سے آئے اور اس سے پہلے زیر آئے، جو تین کے بعد واو جہاں بھی آئے گی مادے کی وہ پھر یہ میں بدلتی ہے، چوتھے حرف پہ آئے، پانچویں جگہ پہ آئے، چھٹی جگہ پہ آئے. ایک نویو نے قاعدہ ڈھونڈ نکالا. تو رضی و رضیہ ہو جاتا ہے اور فعل بنتا ہے رضیہ یرضا. یہ بھی صیغہ بنا ترضیونا تفعلونا، اور پھر یہ گری اور ترضونا رہ گیا، تم راضی ہوتے ہو. اچھا، رضیہ کے ساتھ رضیہ بھی یوں بھی استعمال ہوتا ہے، اس چیز پہ راضی ہو گیا کہ بس مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. رضیہ ان ہو، اس کے عمل سے راضی ہو گیا یا اس کے سلوک سے راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہوا ہے، ان کے ساتھ، اسی لیے آپ رضی اللہ ان ہو لگاتے ہیں. اور براہ راست مفعول ہو رضیہ ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے اس چیز کو پسند کرنا، رضیت ہو میں نے اس کو پسند کیا، ڈائریکٹ مفعول آیا. تو یہاں ڈائریکٹ مفعول آیا ہے، یوں نہیں کہا ترضون عنہا ترضون بہا، نہیں ترضون ہا. قرآن کریم میں آتا ہے ولا یرضى لعباده الکفر، کفر نصب آیا ہے، اللہ نہیں پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے ناشکر گزاری کو، یعنی ولا یرضى الکفر، آگے لے عباد ہی وہ تو دوسری بات ہوئی نا. تو اس طرح سے رضیہو کا معنی ہے اس کو پسند کرنا، اور ترضونہا جس کو تم پسند کرتے ہو. اور گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، عمارتیں، بنگلے، کوٹھیاں وغیرہ، ہا کی ضمیر مساکن کے لیے ہے، احب الیکم زیادہ پیارے ہیں. یہ احبا اس کان کی خبر منصوب آیا ہے، یہاں تک جو چل رہا تھا آباؤکم و ابناؤکم یہ سارا فکرہ یہ کان کا اسم چل رہا تھا، یہ چیز یہ چیز یہ چیز یہ چیز اگر ہے، اور اب آگے خبر آئی احبا زیادہ پسندیدہ زیادہ محبوب. حبا یحب بھی آتا ہے مجرد میں، اور اس کا مصدر حبن نہیں ہوتا ہے، لیکن فعل زیادہ تر یہ عجیب فعل ہے کہ محبت کرنا پسند کرنا کے لیے فعل تو باب افعال سے استعمال ہوتا ہے احب یحب، لیکن مصدر زیادہ تر مجرد کا استعمال ہوتا ہے، حالانکہ احب یحب کا مصدر احباب ہونا چاہیے نا. عموماً کہتے ہیں احب یحب حبن، حالانکہ حبن مجرد کا مصدر ہے، حب یحب حبن، لیکن افعل و تفضیل تو باب افعال سے نہیں نا بنتا، وہ تو مجرد سے ہی بنتا ہے نا. تو یہ آیا ہے احب، یہ افعل و تفضیل ہے، یہ فعل نہیں ہے ماضی کا صیغہ، احبا اس نے پیار کیا، اس نے دوست رکھا، اس نے پسند کیا، معنی تو وہ ہو جاتا ہے نا. تو یہ ہے احب احبابو، زیادہ پسندیدہ زیادہ محبوب. مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں مفعول بھی مجرد کا استعمال ہوتا ہے، یعنی احب یحبو کا مفعول تو ہونا چاہیے محبب یا محب، محب فاعل تو اس سے استعمال ہوتا ہے، حاب نہیں استعمال ہوتا مجرد کا. پھر اس میں مفعول وہاں سے اور فعل ادھر سے، مصدر وہاں سے، باب یہ. البتہ جو افعل و تفضیل ہے وہ تو آتا ہی مجرد سے ہے. تو احب زیادہ پسندیدہ، الیکم احبکم بھی آتا ہے سب سے زیادہ، یعنی کانا احب الیہ اس کی طرف زیادہ تھا پیارا، یعنی اس کو زیادہ پیارا تھا. اور احبا کا اصل مقابلہ ہے من کے ساتھ، من اللہ و رسولہ زیادہ پیارا ہے. اگر کہتے نا یہاں احبکم تو پھر میں نہ ہوتا کہ تم میں سے زیادہ پیارا، یہ مفہوم نہیں ہے. احبکم کا معنی بن جاتا ہے تم میں سے جو سب سے پیارا کسی اور کو ہے، یہ معنی ہوتا ہے. اس لیے یہاں الیکم آیا ہے، احبا الیکم تمہارے لیے سب سے زیادہ پیارا، من اللہ ہے اللہ سے، من آیا ہے افعل و تفضیل میں، جب دو کا مقابلہ کرنا تو من آتا ہے، اللہ سے و رسول ہی اور اس کے پیغمبر سے. یہ رے سین لام بھی قرآن میں مجرد مادہ ہے، اس سے فعل کوئی نہیں آیا، زیادہ زیادہ باف افعال کا ارسل یرسل ہی آیا ہے. ویسے عربی میں یہ مجرد استعمال ہوتا ہے، رسیلا کے معنی ہوتے ہیں بال، کھلا، کھلے بال ہونا. کھلے بال ہونا سے مراد ہے یعنی جیسے مثلا عرب لوگ جوڑے بھی باندھتے تھے، لمبے بال ہوتے تھے، لمتن سر پہ بال، جیسے ہمارے ہاں سکھوں کے ہوتے ہیں وہ باندھ لیتے تھے. اور بھی شعروں میں اس طرح سے ملتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری پہچان یہ ہوگی میری لاش کی میدان جنگ میں اگر میں مارا جاؤں تو. تو عورتوں کے تو خیر عام ہے، اب مثلا عورت نہ تو گت کرے نہ جوڑا باندھے نہ کچھ، اور یوں ہی کھلے چھوڑ دے، اس کو کہتے ہیں رسل الشعر، بال یوں ہی کھلے ہونا. تو شاید وہ ارسلہ اسی سے کھلا ہونا سے ہی ایک مادہ نکلا ہے، ارسلہ یورسل. رسول میں نے یہ ایک اس میں مشتق نہیں ہے، ماخوذ کہیں اس مادے سے نکلا ہے. اگر ارسلہ سے بناتے تو مرسلون ہونا چاہیے تھا، جس کو بھیجا گیا، اور وہ بھی استعمال ہوتا ہے مرسل مرسلین وغیرہ، مرسل جو بھیجنے والا ہو، مرسلون جس کو بھیجا گیا ہو. لیکن رسولن ایلچی اور پیغمبر کے معنوں میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ایک شرعی معنی، جس بندے کو اللہ نے بندوں کی طرف پیغام دینے کے لیے چنا اسے ہم رسول کہتے ہیں، اور لغوی معنی تو ہے کسی بندے کی طرف سے کسی کو پیغام دینے کو جائے وہ رسول ہی کہلاتا ہے. وہ رسول ہی اور اس کے رسول سے، اس کے پیغمبر سے، پیغمبر فارسی لفظ ہے اور بالکل رسول کے ہم معنی ہے. فارسی والے یہ فرق کرتے ہیں کہ پیغام بر اگر غین الف کے ساتھ لکھا جائے تو پھر میں نے پیغام لے جانے والا، کوئی ہو کسی کا پیغام اور کسی قسم کا کسی کے پاس لے جانے والا وہ پیغام بر ہے. اور فارسی والے یہ فرق کرتے ہیں کہ اگر اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور نبی مراد ہے تو پھر وہ غین کے بعد والا الف اڑا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں پیغمبر. اب جس آدمی کو کوئی کسی کے پاس پیغام دے کے بھیجے وہ پیغام بر تو ہے، پیغمبر نہیں، حالانکہ لفظ ایک ہے، فارسی میں اتنا تھوڑا سا فرق ہے. رسول ہی اور اس کے رسول سے، اس کے پیغمبر سے. وجہاد وجہادن فی سبیل ہی، یہ سب من کی وجہ سے مجرور ہے، اللہ سے، اس کے پیغمبر سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پسندیدہ ہے. اگر ہوتا یا تو ول جہاد یا جہادن، جہاد آگے مضاف نہیں ہو سکتا کیونکہ آگے فی سبیل اللہ، فی کی طرف کیا مضاف ہو، اس لیے جہادن نکرہ آیا ہے. اس کا معنی ہوگا اس جہاد سے جو کہ فی سبیل اللہ ہے، یہ بھی نکرہ موصوف ہے تنوین کی وجہ سے، جو کہ کا معنی پیدا ہوگا. وجہادن اور اس جہاد سے زیادہ پیارا ہے، جہاد کا ترجمہ اور میں نے وغیرہ پہلے ہو چکے ہیں بیان. فی سبیل ہی، جو کہ اس کی راہ میں ہو، ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو پہلے آیا ہے من اللہ ہے، کیونکہ رسول کی سبیل تو نہیں مراد ہمارے اسلامی جو آیات کا جس طرح سے عام کنٹیکس ہوتا ہے، تو ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. سبیل کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا بھی مجرد فعل جو ہے وہ تو بلکہ گالی دینے کے معنوں میں آتا ہے، سب اللہ یس بولو، لیکن وہ کوئی فعل کہیں نہیں استعمال ہو، بلکہ سین بے لام سے فعل قرآن کریم میں غالباً کوئی بھی نہیں آیا. سبیل کا لفظ آیا جس کی جمع سبل ہے، اور سبل بھی قرآن میں استعمال ہوئی ہے، اور سبیل کا لفظ مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہوتا ہے، دونوں طرح قرآن میں استعمال ہوا ہے، ہاذہ سبیلی اور کہیں کہیں مذکر بھی آیا ہے. تو اس کے راستے میں وہ جہاد جو اس کے راستے میں ہو اس سے بھی تمہیں زیادہ پیارا ہے، یہ اوپر والی چیز ہے. اگر یہ تمہیں زیادہ پیارے ہیں کس سے، آگے من کے بعد بھی تین چیزوں کا ذکر ہے، اللہ سے زیادہ پیارے ہیں، اس کے رسول سے یعنی اس کے احکام میں انہیں نظر انداز کیا جائے احکام کو ان چیزوں کے مقابلے پر، وجہاد ان فی سبیل ہی اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے مانے ہو زیادہ عزیز ہو، تو فتربصوا پھر تم انتظار کرو. رے بے سین مادہ، رے بے سواد، ہاں رے بے سواد، اور یہ زیادہ تر ربس یربسو غالباً آتا ہے، یا ربس یربسو، اس کے مجرد کے معنی بھی، فعل میں مجرد، قرآن میں مجرد فعل نہیں آیا، اس کے ایک معنی انتظار کرنا بھی ہوتا ہے، اور یہ معنی بھی ہوتا ہے، زیادہ تر باب تفاعل میں یہ استعمال ہوتا ہے، تربس یتربس، پھر تربس یتربس دو تین طرح استعمال ہوتا ہے. تربس بھی، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اس نے انتظار کیا کہ کب مرے گا، کسی خیر یا برائی کا منتظر ہونا کسی آدمی کے بارے میں. یہاں بھی نہیں آیا، مطلق آیا ہے، اس لیے صرف انتظار کے معنوں میں ہے. اور تربس یا تربس کا معنی کسی بھلائی یا برائی کے انتظار میں رہنا، جیسے کہتے ہیں ویٹ اینڈ سی، ان معنوں میں تربس. زیادہ تر یہ اعتبار اس کا ہوتا ہے، مثلا قرآن کریم میں کافروں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ دیکھو دیکھو کب یہ مرتا ہے، تو وہاں بری سینس میں بھی آتا ہے کہ اس کے بارے میں کسی برائی، موت وغیرہ کا انتظار کرنا کہ اچھا کوئی آئے جائے گا اس پہ دن تو پھر ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. اس لیے تربس کا معنی انتظار کرنا ہے کسی شر یا نیکی کے انتظار میں، بلکہ قرآن کریم میں دونوں جگہ ہے، فتربصوا انی معکم من المتربصین، تم بھی انتظار کرو اچھائی اور برائی کا، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں نتائج جو بھی نکلے. اس طرح سے تربس کا معنی ہے نتائج کا انتظار کرنا، اچھے ہوں یا برے ہوں. کسی آدمی کا انتظار کرنا کہ وہ آ رہا ہے، ان معنوں میں تربص نہیں استعمال ہوتا. نتائج کے لیے منتظر رہنا ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو فتربصوا کا ترجمہ انہوں نے کیا، انتظار کرو، یعنی نتائج کی، عاقبت کی، انجام کی، یہ فرق ہے. ورنہ تو انتظر ہے، انتظر بھی عربی لفظ ہے. فتربصوا، پس پھر تم منتظر رہو نتائج کے. حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ لائے اپنا حکم. یاتی یا اتا یاتی سے ہے، حتی کی وجہ سے منصوب ہو گیا ہے. اتا میں نے آنا ہوتا ہے یا کرنا ہوتا ہے. اتا قضا و قضا، اس نے یہ کام کیا، یوں بھی آتا ہے. فعل یا فعلوں کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور جا یجیوں کے معنوں میں بھی آتا ہے اتا. اور اس پہ بے کا صلہ لگے تو پھر آنا نہیں، لانا معنی ہوتا ہے. یہ ہے یہاں یاتی اللہ، ہو اللہ آئے بے امر ہی، اپنے امر کے ساتھ، یعنی اللہ لائے اپنا حکم. یہ ترجمہ ہے، اللہ لائے اپنا حکم. آپ اردو محاورہ چاہے کہہ دیں کہ یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا حکم، لیکن وہ مفہوم ہوگا، لفظوں سے ہٹ کے ہوگا، کیونکہ حکم فاعل نہیں ہے، فاعل تو اللہ ہے. انہوں نے یہاں کیا ہے، جہاں تک کہ بھیجے اللہ اپنا حکم، وہ لائے کا معنی بھیجے، یعنی بذریعہ فرشتہ بھیجے، ان معنوں میں بھیجنا کر لیا. ورنہ عطا بے کا معنی لانا ہوتا ہے، بھیجنا نہیں ہوتا. جو بھی حکم آئے گا قرآن میں آئے، ان کے کوئی عاقبت وغیرہ، تو ایک طرح سے دھمکی ہے کہ اگر تمہیں یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ تو پھر ویٹ کرو، دیکھیے اللہ کیا لاتا ہے. واللہ لا یعدل قوم الفاسقین، یہ سارے لفظ آپ پڑھ چکے ہیں. واللہ مبتدا ہے، واو ابتدائی جو ہے، اس واو کو استیناف کی واو کہتے ہیں. الگ فکرہ بھی واو سے شروع ہو جاتا ہے عربی میں. واو عطفہ بھی ہوتی ہے، قسمیہ بھی ہوتی ہے، یہ سب آپ نے پڑھا ہے. حالیہ بھی ہوتی ہے، یہاں کوئی نہیں، یہ نہ حالیہ ہے نہ عطفہ ہے پچھلے جملے، اسی لیے یہاں تو وقف لکھا ہے کہ پچھلی عبارت ختم ہے، فل سٹاپ ہے ایک طرح کا. پھر نئی عبارت واو سے کیسے شروع ہو، اور گویا کہ پچھلی کے ساتھ ملایا ہے، تو اس کا کچھ اردو مفہوم یہ ہوتا ہے. اور یہ بات بھی تو ہے کہ، یہ بات بھی تو قابل غور ہے کہ اس طرح سے بات نہیں شروع ہوتی ہے. بہرحال اردو ترجمہ اس کا اور ہی کرتے ہیں، لیکن اس اور کا پچھلی عبارت سے وہ گرامر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور اللہ لا یہدی ہدا یہدی پڑھ چکے ہیں آپ، راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا، نہیں راستہ دکھاتا. انہوں نے کیا، راستہ نہیں دیتا، وہ بھی ہوئی ہے. اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ہدا یہدی کے معنی صرف راستہ دکھا دینا بھی ہوتا ہے، راستے پر چلانا، منزل تک پہنچانا، یہ بھی معنی ہوتا ہے. اور قرآن کریم میں یہ ہدا یہدی مختلف سینسز میں استعمال ہوا ہے. اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ انہوں نے کیا تھا، راستے پر چلا، صرف بتا دینا کہ آگے تمہاری مرضی جاؤ یا نہ جاؤ، اس میں کافروں کے بارے میں آیا ہے. وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، ثمود کو ہم نے راستہ دکھایا لیکن انہوں نے اندھے پن کو ترجیح دی راستے کی بجائے، رہنمائی کی بجائے. تو ان کو راستہ دکھایا، راستے پہ پہنچایا نہیں، منزل پہ. اب اگر وہ منزل پہ لے جانے والا میں نہ ہو تو پھر وہ بنتا ہے راستہ نہیں دیتا، ان کو کبھی منزل مقصود پہ پہنچنے نہیں دیتا، یوں ترجمہ پھر بن جاتا ہے، راستہ نہیں دکھاتا. اگر یہدی یوں لے کہ قرآن کی ہدایت تو سب کے لیے، تو اس لحاظ سے تو قرآن کی ہدایت ہے، فاسقوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، جو قبول کرے نہ کرے وہ الگ بات. تو غالباً اس وجہ سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، راستہ نہیں دیتا، توفیق نہیں دیتا اس راستے پر چلنے کی، منزل تک پہنچنے کی. کن کو؟ القوم الفاسقین، یہدی کا مفعول ہے، نصب میں ہے. فاسق کی جمع فاسقون، فاسقین، فاسق فسق یفسق، نکل جانا، کسی پھل کا چھلکے سے نکل جانا، ان معنوں میں بھی آتا ہے. اور پھر اطاعت کے دائرے سے نکلنا، گناہگار ہونا، یہ معنی آ چکے ہیں یہاں. انہوں نے اسی لیے نافرمان کیا ہے، کہیں کہیں اس کا ترجمہ گناہگار کیا گیا ہے. تو فاسق لوگوں کو، فاسق بھی ترجمہ کر لیں، ان جاءکم فاسقون بنبئ آیا تھا پچھلی صورت میں. فاسق لوگوں کو، قوم اس میں جمع ہے، اگرچہ خود اس کی جمع اقوام آتی ہے، اور وہ عربی کا اپنا مفہوم ہے، نیشنز کے معنوں میں نہیں آتا، لیکن قوم جمع ہے، اس لیے قوم کی صفت فاسقون جمع آئی ہے. القوم الفاسق نہیں آیا، اس میں جمع ہونے کے اعتبار سے. اردو ترجمہ اگر لوگ کریں تو بالکل ٹھیک ہے، نافرمان لوگوں کو اللہ راستہ نہیں دکھاتا، راستہ نہیں دیتا، ان کو منزل مقصود پہ نہیں پہنچاتا. تو بہرحال اس آیت کی تو بڑی وضاحت سے انہوں نے تشریح کی ہے، ایک بڑی دھمکی اور ساری چیزیں جو انسان کو روکتی ہیں راہ خدا میں کام کرنے سے، سب کا ذکر آ گیا ہے. ہمیں یاد آتا ہے کتاب ہے فرید الدین عطار کی، اس کا نام ہے منطق الطیر، فارسی مثنوی ہے، تصوف کی بڑی عمدہ کتاب ہے. ہم نے جس زمانے میں وہ کتاب پڑھی تھی بالکل واقعی صوفی معلوم ہوتا تھا ہم ہو گئے ہیں، بعد میں پھر اور چیزیں بھی آ گئیں، اس کا اثر ہے بڑا کتاب کا. تو بہرحال ہے تو وہ وحدت الوجود کے متعلق جو صوفیہ میں ایک بڑی عام چیز ہے، بعض کے نزدیک گمراہی ہے، بعض کے نزدیک وہ ایک واردات کی چیز ہے. اس میں وہ کہانی یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پرندوں نے کانفرنس کی اور کہا کہ ہمارا بادشاہ ہے سی مور، پرندوں کا بادشاہ کہیں رہتا ہے، دور کہیں پہاڑوں میں رہتا ہے. انہوں نے کہا یار چلو بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوں، یہاں کیا کر رہے ہیں ہم. پھر اس کانفرنس میں بات چیت ہوتی ہے، جناب طوطا کوئی اپنا عذر پیش کرتا ہے، کوا کوئی اپنا عذر پیش کرتا ہے، مرغا کوئی، یعنی ہر ایک جانور، پرندے، ہر ایک اپنا عذر پیش کرتا ہے کہ میں تو اس وجہ سے نہیں آ سکتا، میں تو اس وجہ سے نہیں آ سکتا. اور دراصل وہ عذر ہیں جو بندے پیش کرتے ہیں راہ خدا میں کام کرنے کے لیے. یعنی بات پرندوں کی زبان میں کی ہے لیکن بڑے ہر ایک سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو میں ہوں. اگر اپنے عذر کو لیں معلوم ہوتا ہے یہ جو کوا بول رہا ہے یہ تو میں ہی بول رہا ہوں، یہ فلاں طوطے والی بات تو مجھ پہ ہی اپلائی کرتی ہے. پھر آگے وہ قصہ چلتا ہے بارہ. تو وہ جو رکاوٹیں ہوتی ہیں نا ابتدائی راہ خدا کی طرف پاؤں رکھنے کی، وہ اس میں بیان ساری ہو گئی ہیں. بزرگوں کے سمجھانے کا انداز ہے، انہوں نے پرندوں کے قصے کی شکل میں اسی کو سمجھایا. اثر ہر ایک بات کا الگ الگ ہوتا ہے، بعض وہ پیرابل اور کہانی کا بڑا عجیب انداز ہوتا ہے اثر. احمد حیات سیال جو پروفیسر تھے اردو کے، کرتے ہوں، اچھا آدمی تھا، خدا بخشے، کرتے ہیں. یہ بھی ایک فن ہوتا ہے. مصر کے ایک پروفیسر نے ہمیں بتایا، یا مصری تھے، کہ مصر میں ایک رائٹر تھا، اخبار میں کالم لکھتا تھا، جیسے مختلف کالم ہوتے ہیں نا، کوئی نذیر ناجی کا کالم ہے، کوئی کسی کا ہے، منو بھائی کا ہے، کوئی کچھ خاص کالم نگار ہوتے ہیں، ارشاد اکانی ہے وغیرہ. تو وہ ایک کالم نگار تھا، وہ لکھتا تھا مثلا آج اس کا عنوان ہے لومبڑی، اور لومبڑی پہ اس نے 5-10-20 فقرے لکھے ہیں، اور لوگ سمجھ جاتے تھے یہ فلاں وزیر کی بات ہو رہی ہے. یعنی وہ اس انداز میں، کسی دن بھیڑیا، کسی دن کوا، کسی دن کوئی جانور، اونٹ، وہ جانور کے نام سے عنوان باندھتا ہے اور فقرے اس طرح کے لکھتا ہے کہ اس کو بڑے شوق سے لوگ اس کا کالم پڑھتے تھے. معلوم ہوتا تھا یہ تو فلاں کی بات، یہ تو چودھری صاحب کی بات ہو رہی ہے، میاں صاحب کی بات ہو رہی ہے، بی بی صاحبہ کی بات ہو رہی ہے، وہ خود فوراً سمجھ جاتے تھے. تو یہ ایک انداز ہوتا ہے، رمزیہ عبارت، سمبولک لینگویج استعمال کرنا، اس کے بھی اپنے فوائد ہوتے ہیں. بارہ آگے چلتے ہیں ہم. یہ سورت، پوری سورت انہوں نے کورس میں رکھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. سبح سین بے حے مادہ ہے اور مجرد میں استعمال ہوتا ہے اور قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے، سبح یسبح. اور اس کے معنی سبح یسبح کے ایک معنی تو تیز رفتار سے جانا، ہوا میں جائے، پانی میں جائے، کسی رکاوٹ کے بغیر، جیسے گھوڑے کا تیز رفتاری سے جانا، والسابحات ان معنوں میں آیا ہے. اور پانی میں تیرنا کے لیے بھی آتا ہے، سبح یسبح. مصدر سے فرق پڑتا ہے، تیرنے کا معنی کرنا ہو تو عموماً سباحتن آتا ہے مصدر سین کے زیر کے ساتھ، اور سبحن بھی آ جاتا ہے. سبحن تو خیر عام مصدر ہے، سبح یسبح سبحن، لیکن اگر تیرنے کے معنی میں ہو تو ایک مصدر سباحتن آتا ہے. اور اس کے معنی اپنے روزمرہ کے کام میں مشغول ہونا، کمائی وغیرہ میں، تجارت ہے، دکان ہے، نوکری ہے، یہ بھی معنی ہوتا ہے. سبح الرجل سبحن، اپنے کام میں مصروف رہا، اپنے معاملات میں. اسی معنی میں سورت مزمل میں آیا ہے سبحا طویلا، तो दिन भर आपको काम भी बहुत होते हैं, दुकान करना या कुछ जो भी होता है, तो उन मानों में भी सबहन कुरान में आया है। और सबह यसबाहो के माने सुबहान अल्लाह कहना भी होता है। मसलन अरबी में कहेंगे सबहर राजुलो, यानी क़ाल सुबहान अल्लाह, इन मानों में भी आता है। लेकिन सुबहान अल्लाह कहना या अल्लाह की तारीफ और पाकीज़गी बयान करने के लिए ज़्यादातर वर्ब बाब तफ़ील से आता है, सबह यसबहु तस्बीहान, अगर जब मुजर्रद में भी इस्तेमाल होता है। तो ये जो हमारे तस्बीह होती है हाथ पे दाने वाली, इसको भी सबहतुन कहते हैं अरबी में, या सुबहतुन भी कह देते हैं, वो चूंकि सुबहान अल्लाह ही उस पर पढ़ते हैं या कुछ इस ख्याल से, जिक्रुल्लाह के लिए होती है, उसको सुबहतुन कहते हैं। हर जुबान में है, अंग्रेजी में बीड्स कहते हैं, वो भी अल्लाह का नाम, जो भी है अल्लाह के नाम अपने वो बीड्स में पढ़ते हैं। हिंदुओं के यहाँ माला कहते हैं, वो भी अपने कलमात इस किस्म के। मुसलमानों ने, हजूर के ज़माने में तो ये नहीं होती थी तस्बीह, अब बड़ी बड़ी कीमती तस्बीह बाद दफ़ा बनाते हैं लोग। तो सब्बहा लिल्लाह है, सब्बहा का मायना हुआ पाकीज़गी बयान करना, ये कहना कि वो सारे ऐबों से पाक है, अल्लाह की पाकी बोलता है, पाकीज़गी बयान करता है, ये कहता है कि अल्लाह हर ऐब से पाक है। और सब्बहा का मफ़ऊल, सब्बहा पर लाम का सिला भी आता है और सिले के बगैर भी इस्तेमाल होता है। मसलन दोनों तरह कहेंगे, सब्बह अल्लाह, उसने अल्लाह की तस्बीह बयान की, और सब्बह लिल्लाह भी कहता है। कुरान करीम में सिला के बगैर भी इस्तेमाल हुआ है, कई नुसब्बिहा का कसीरम व नज़्कुरा का कसीरा, सूरत ताहा में आता है, ताकि हम तेरी तस्बीह पढ़े, तेरी पाकीज़गी बोले, वो बग़ैर सिला के बयाँ, ज़्यादातर सिले के साथ आता है, सब्बहा लिल्लाह है, सब्बहा लहू। तो अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, तस्बीह बोलता है अल्लाह के लिए, यूं कर ले, अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता है। अब फ़ाइल है माफ़ समावत व माफ़ लर्ज, यहाँ मा रफ़ा में है एक तरह से, क्योंकि सब्बहा के फ़ाइल की हैसियत से है, मबनी है, रफ़ा नसर जबर की अलामत उसमें कोई नहीं। हम कहेंगे माँ यहाँ महलन मरफू है, क्योंकि सब्बहा का फ़ाइल है। वो सब जो के, वो सब जो कुछ के, जानदार या बेजान, फिर समावात आसमानों में हैं, ये जार मजरूर कायम मकाम खबर होता है, इसमें हैं हैं हम वगैरह का मैंने खुद ब खुद आता है। आपने आम फिक्र पढ़े हैं कि जैसे अर्रजुलु फिल बैत, आदमी घर में, आप खुद कहते हैं है का मायना पैदा हो जाता है, क्योंकि असल खबर मौजूद दोनों उसमें होती है। माफ़ समावात, यानी कुल वो चीज़ें जो मौजूद हैं आसमानों में, समावात, समा उनकी जमा है, समा उनका मादा सीन मीम वाव है, बुनियादी माना बुलंदी का है, उर्दू तर्जमा इसका आसमान किया जाता है जो फारसी लफ्ज़ है। वमाफ़ अर्द, और हर वो चीज़ जो कि ज़मीन में है, और को मैंने ज़मीन, वहुव अल अज़ीज़ुल हकीम, और वो हुवा मुब्तदा, अल अज़ीज़ुल हकीम खबर मारफा है, इसलिए ही से तर्जमा कर सकते हैं, और वो ही अज़ीज़ हकीम है, अज़ीज़ गलबे वाला, इज्जत वाला, ऐन ज़े ज़े मादा से अज़ीज़ु, गालिब होना, गलबे वाला होना, ज़बरदस्त इन्होंने तर्जमा इसीलिए किया। और हकीम हिकमत वाला, दोनों फ़ईल के वज़न है, जिसमें मुबालगे का मायना भी होता है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा हिकमत वाला। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान वालो, ये लफ्ज़ कई दफ़ा आ चुका है, लिम तक़ुलूना, तुम क्यों कहते हो, लिम ये लिमा है, मीम अलिफ मा जो है वो जब हर्फ जार उसके पहले लगता है, बिमा अम्मा लिमा, अलिफ ख़त्म हो जाता है, वैसे अलिफ के साथ भी इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन ख़त्म भी हो जाता है, लिमा क्यों, तकुलूना आम फेल है जो आप पढ़ चुके हैं, तुम कहते हो, काला यकूल मा वो चीज़ जो कि, यहाँ मा नसब में है क्योंकि काला यकूलों का मफूल हो के आया है। अब देखिए मा तो रफा में है तो भी मा, नसब में है तो भी मा, तुम क्यों कहते हो वो जो के, यानी वो बात जो के, ला तफ़अलूना तुम करते नहीं हो, फ़ाल यफ़ालो करना, ये आसान लफ्ज़ हैं सारे, तुम वो क्यों कहते हो जो करते नहीं हो, جتنے سمپل لفظ ہیں اتنے معنی کے لحاظ سے عجیب ہیں. قرآن کریم نے اس کے لیے کوئی مشکل لفظ نہیں استعمال کیا. عجیب بات یہ ہے کہ ایڈیٹ سے ایڈیٹ بھی سمجھ جائے, تھوڑی سی عربی بھی جانتا ہو تو لب تقولون مالا تفعلون کا معنی تو سمجھ جائے گا کہ کیا. اور عمل کے لحاظ سے ساری بیماری ہماری یہی ہے, اگر بیانات پہ ہی نجات ہوتی تو ہمارے لیڈر تو پیغمبروں کو بھی مات کر رہے ہیں بیانات کی حد تک, تو بات تو عمل کی ہے. واضح ہو تو بس ہر آتا ہے جی فلاں پر کی پیروی کرے نجات ہے, کوئی اور سا آتا ہے تو کہتا ہے خواجہ صاحب حضرت داتا صاحب کی پیروی کرے تو یہ ہو جائے گا, جو بھی ہے قائد اعظم کی پیروی کرے بیڑا پار. او کوئی کرے بھی تو واضح ہی واضح ہر ایک کا کرتے رہتے ہیں. آیت بڑی عجیب ہے کہ اتنے آسان لفظ ہیں اس کے کہ اس سے زیادہ آسان عربی کوئی اور نہیں ہو نہیں سکتی تھی. قبر مقتن, قبر بہت بڑا ہوا, قبر کئی معنوں میں آ جاتا ہے, بڑا ہوا بلحاظ عمر کے, بڑا ہوا بلحاظ اپنے سنن, مثلا قبر سنن بڑا ہو گیا بلحاظ اپنے برسوں کے, ان میں قبر مثلا درجہ تن بڑا عظیم ہو گیا بلحاظ درجہ کے. قبر کا ایک تمیز لگانی پڑتی ہے, ورنہ یوں ہی قبر کا معنی تو عام یہی سمجھا جائے گا بڑا جسم کے لحاظ سے ہو گیا یا عزت کے لحاظ سے ہو گیا یا مرتبے کے لحاظ سے, کوئی معنی ہو سکتے ہیں. اسی سے کبیر وہ لفظ بنتا ہے, پھر کبیر کے ساتھ آپ لگاتے ہیں مثلا کبیر الجسم وغیرہ, یا جو چیز ہوگی وہ کبیر کے ساتھ لگے گا. تو قبر بہت برا ہوا, مقتن بلحاظ بیزار ہونے کے. یہ جو لفظ ہے مقتن, مقت یم قطو, اس کے معنی ہوتے ہیں سخت ناپسند کرنا. مقتتہ میں نے اس کو سخت ناپسند کیا. عام طور پر اس ورب کا ڈکشنریوں میں ایک عجیب استعمال لکھا ہے فعل تعجب کا, دو الگ الگ وزن ہیں فعل تعجب کے, ایک ہے ما افعلہ اور ایک ہے افعل بہی. ما افعلہ سے اس کو یوں استعمال کرتے ہیں کہ اگر کہنا ہو ما امقتہ عندی تو اس کا معنی ہے اس سے بڑا میرے لیے بیزار کن اور کوئی نہیں ہے, یعنی وہ میری نظروں میں بڑا, میں اس کو بڑی بیزاری کی نظر سے دیکھتا ہوں, یعنی یہ معنی بنتا ہے. اور خود کہنا ہو کہ میں اس کو ناپسند کرنے والا ہوں وہی مفعول, تو پھر کہتے ہیں ما امقتنی بہی. تو بہرحال ماقت جو ناپسند کرتا ہو, اور ممقوت ہوتا ہے وہ جس کو ناپسند کیا جائے, اور مقت میں نے بیزار ہونا ناپسند کرنا. تو یہاں ہے مقتن بلحاظ بیزاری کے, قبر مقتن تمیز ابھی آپ نے پڑھا ہے, حال نہیں ہے یہ تمیز ہے, بہت بڑا ہوا بلحاظ بیزاری ہونے کے, یعنی سب سے زیادہ بیزار کرنے والی یہ چیز ہے. اللہ اس سے زیادہ آگے ہے, عند اللہ ہے اللہ کے ہاں, اللہ کے نزدیک. وہ جیسے ما امقت ہوا عندی تھا نا کہ کتنا ہی میں اس سے بیزار ہوں, عندی وہ میں نے یہاں عند اللہ کے ساتھ آیا. یہاں اگرچہ فعل تعجب نہیں ہے, یوں نہیں کہا ما امقت ہوا عند اللہ ہے, مقتن آیا ہے. بلحاظ بیزاری کتنا بڑا ہے یا بہت بڑا ہے بلحاظ بیزاری کے اللہ کے ہاں, مقتن عند اللہ ہے اللہ کے ہاں بیزاری, یعنی یمقت اللہ ہو کے معنی میں یہ آیا ہے کہ کثیرن یا کبیرن, کہ اللہ سخت ناپسند کرتا ہے اس چیز کو. لفظی ترجمہ قبر مقتن عند اللہ ہے, بہت بڑا ہے بلحاظ بیزاری کے اللہ کے ہاں. اب آگے اس کا ایک وہ کون سی چیز, کون سی چیز قبر کا جو فائل ہے, کون اتنا بڑا ہے بیزاری کے لحاظ سے, وہ ایک فکرہ ہے ان تقولوا ما لا تفعلوا. یہ پورا فکرہ قبر کا فائل ہو گیا ہے, یعنی قبر ان تقولوا ما لا تفعلون مقتن عند اللہ. عبارت اگر سیدھی کرتے تو یوں ہوتی, ان تقولوا یہ کہ تم کہو, ان مصدریہ بھی ہو تو پھر معنی ہوتا ہے قولکم, تمہارا یہ کہنا. ان تقولوا کہ تم کہو, ما لا تفعلون وہ چیز جو تم کرتے نہیں ہو. تو ترجمہ یوں ہوا قولکم ما لا تفعلون, تمہارا وہ کہنا جو کرتے نہیں, قبر مقتن عند اللہ، بہت بڑا ہے بلحاظ بیزاری کے اللہ کے ہاں، یعنی اللہ جس چیز سے سب سے زیادہ بیزار ہے اور نفرت کرتا ہے وہ یہ بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے تھے، اسی کا ترجمہ کیا ہے، بڑی بیزاری کی بات ہے قبر مقتن، یہ با محاورہ ترجمہ ہے، بڑی بیزاری کی بات ہے، یعنی قول المقت نہیں کہا، لفظی معنی تھا بڑا ہے بلحاظ بیزاری کے، ان کا ترجمہ کیا ہے بڑی بیزاری کی بات ہے، اللہ کے ہاں اللہ کے یہاں محاورہ عند اللہ ہے، ان تقولو کہ کہو وہ چیز جو نہ کرو، قول بلا عمل بلا فعل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ یا بہت زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے، ان اللہ یحب، یہ دو آیتیں بہرحال بڑی عجیب ہیں، سمپل لفظ ہیں، دوسرے میں تو پھر بھی عبارت کی ترکیب میں تھوڑا سا عربی جاننے کی ضرورت ہے، پہلا تو بہت ہی سمپل تھا، ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو، احب یحب ابھی ہو چکا ہے، جو کہ یقاتلون قتال کرتے ہیں یعنی لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، فی سبیل ہی اس کے راستے میں یعنی اللہ کے راستے میں، اور سبیل ہی سے مراد ہے اس کی خاطر، کیونکہ بتاتا خود لڑنا جنگ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے اس دل کی نسبت وہ بہتر ہے جو لڑنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن لوگ مختلف چیزوں کے لیے لڑتے ہیں، اپنی برادری کے لیے، وطن، تو یہ سبیل والی جو بات ہے اللہ کی، یہ مسلمان کے لیے تو اصل یہ چیز ہے، جان دے دینا، لڑنا، قربان ہو جانا کسی پہ، یہ تو پیسے کی خاطر بھی آدمی لڑتا ہے کہ مجھ سے کام لے لو، کسی کو قتل کرنا، اس کو خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں ہی مارا جاؤں، لیکن پیسے کمانے کے لیے یہ جرت بھی کر دیتے ہیں آدمی، اور پیسوں پہ جو فوجوں میں کام کرتے ہیں وہ تو خیر عام بات ہے، فی سبیل ہی اس کے راستے میں، صفن، اب یہ صف مصدر ہے، صف یا صفو، صف شاید یہ صفو ہی ہوتا ہے میرے خیال میں، صف یا صفو صفن، سواد فے فے مادہ، اور اس کے معنی ہوتے ہیں قطار بنانا، لمبی قطار بنانا، اس میں اصل معنی ہے یعنی آدمیوں کو لمبا کھڑا کرنا ایک سیدھ میں، بلکہ صاف باب مفعلہ سے ان معنوں میں آتا ہے، اور صفہ یا صفو کا معنی ہے لمبی قطار، خود بنانا، کھڑا ہونا لمبی قطار میں، ان معنوں میں یہ لفظ ہے، اور صف جماعت میں مثلا کہتے ہیں لمبی قطار کو، ویسے آج کل کی عربی میں کلاس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے صف ان کا لفظ، وہ اس میں وہ لمبی قطار میں کھڑے ہونے والا مفہوم نہیں ہے، فوج میں جو ہے وہ صف کا لفظ ہے، اب مصدر تو ہے قطار بنانا، اور یہاں حال آیا ہے یعنی صافینا، اس میں فاعل کے معنوں میں حال ہے، نصب میں ہے، مصدر نصب میں ہے بمعنی اسم الفاعل، یقاتلون فی سبیلہ صافینا، اسم فاعل لگائیں تو یہ معنی بنے گا، قطاریں بناتے ہوئے یعنی فوجی نظم کے ساتھ، کأنہم گویا کہ وہ، کأنہ کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، انہ اس میں کأنہ لیتا لا اللہ میں حرف مشبہ بالفعل ہے، ہم اس کا اسم آیا ہے، کأنہم اکٹھا ہی لفظ ہے، وہ جو کاف جر والا ہوتا ہے وہ اس میں ہے تو وہی، گویا کہ کا معنی دیتا ہے لیکن کأنہ کا اکٹھا معنی ہوتا ہے، پھر یہ ہے کہ یہ فکرے کے شروع میں آتا ہے، یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، کاف زبر کا جو ہے وہ تو اس کی اس طرح کو خبر وبر نہیں آتی، کأنہ کا تو ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، جو کاف زبر کا ہے وہ تو حرف جار ہے، بس یہ فرق ہے ان میں، معنی اگرچہ ایک جیسا ہوتا ہے، کأنہم گویا کہ وہ، بنیان مرصوص، دیوار ہیں، یہاں بنیان کا ترجمہ دیوار کیا گیا ہے، اصل معنی دیوار ہوتا نہیں، اس کے لیے تو لفظ ہے جدار، لیکن بنیان بلڈنگ اور دیوار کے لیے استعمال ہوتا ہے، بنا یبنی سے ہی ہے، اس کا مصدر ہے، بنا یبنی بنیانن و بنا ان، اٹھانا بنیاد کو، فاؤنڈیشن کو، بنیاد کو، پھر وہ اوپر اٹھتی ہے تو دیوار ہی بنتی ہے، اس لیے بنیان دیوار، بلکہ بعض دفعہ بلڈنگ کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے، تعمیر کردہ شائع بنیان کا معنی ہوا، مصدر بمعنی اسم مفعول، وہ چیز جس کو اٹھایا گیا، لفظی معنی تو اٹھانا، تعمیر کرنا، ٹو بلڈ، ٹو کنسٹرکٹ کے معنوں میں ہے مصدر، لیکن مصدر بمعنی اسم مفعول ہے، اور اس لیے جدار کے معنوں میں یہاں لے لیا ہے، کیونکہ سینس وہ ہے، بنیان مرصوص اس کی صفت ہے، مرصوص رے سواد، سواد مادہ سے ہے، رسا یا رسو، کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ایک دوسرے کے ساتھ خوب جوڑ دینا کہ جدا نہ ہو. رساس سکے کو بھی کہتے ہیں جو دھات ہوتی ہے. قلم الرساس کسی زمانے میں پینسل کے لیے ترجمہ عام چلتا تھا. گولی جو ہوتی ہے اس کے لیے بھی رساست اور رساس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سکہ جو ہے دھات ایک ہوتی ہے اس کو رساس کہتے ہیں. تو رسا یا رسو جوڑنا, شاید پرانے زمانے میں دھاتوں کے ذریعے سے بھی جوڑ لیتے تھے, ان معنوں میں یہ آیا ہو. جیسے وہ سورت کاف میں اس ذوالقرنین کا واقعہ آتا ہے کہ لوہے کی چادریں لی اور اوپر پگھلا کے تانبا ڈالا کہ وہ مل کے پھر پکی چیز بن گئی. تو ان معنوں میں شاید لیا گیا ہے رسا یا رسو, باہم ملانا کسی چیز سے. اور پھر راسن اسم فاعل ہوگا اور مرسوسن اسم مفعول ہوگا, وہ چیز جس کو جوڑ دیا گیا گویا کہ سیسے سے. اسی لیے یہاں ترجمہ سیسا پلائی ہوئی کیا ہے. سیسا ایک صورت ہو سکتی ہے پکا کرنے کی کسی چیز کو. اگر دیوار کی تعمیر میں کہیں سیسا بھی ڈال دیا جائے, پرانے زمانے میں عجیب عجیب چیزیں کرتے تھے, آج کل تو یہی سیمنٹ اور وہ بھی نکما ہے, لیکن پرانے زمانے میں جناب روئی اور ماش کی دال اور یہ ایک ایک دن بھگو کے اور کوٹ کر وہ بلڈنگ مٹیریل میں استعمال کرتے تھے. یہ آپ کو جو شاہی قلعے کے پلستر آج تک 400 سال کے بعد نہیں اترتے نظر آتے, یہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے تھے لوگ. تو سیسا جسے سکہ بھی کہتے ہیں, لیڈ, یہ بھی استعمال ہوتا ہوگا بعض چیزوں کو پکا کرنے کے لیے کہ سیسا لگا دے تو پھر نہ وہ ٹوٹ سکتا ہے نہ اس کو کھودا جا سکتا ہے نہ کوئی. اس لیے یہ ترجمہ کیا گیا وہ رساس سے مضبوط کیا ہوا. ورنہ تو رسا کا معنی ہے باہم دو چیزوں کو جوڑ دینا بس. مرسوس میں نے جن کو باہم ملا کے مضبوط کر دیا گیا اس کے اجزاء کو, اصل معنی تو اتنا ہی ہے, لیکن چونکہ رساس کا معنی سکہ ہوتا ہے اس لیے ترجمہ کیا گیا ہے سیسا پلائی دیوار. یعنی ایسی دیوار جو محض گارے مٹی اور اس سے نہیں بنی بلکہ سیسے کی دھات سے گویا کہ بنائی ہے اور اتنی پکی ہو گئی ہے. یہ مفہوم ہے سیسا پلائی کا. اور بنیان دیوار ترجمہ کر لیا, اگرچہ اس کا معنی ہے کوئی چیز جو جس کی بنیاد اوپر اٹھا لی گئی ہے. تو گویا کہ وہ دیوار ہیں سیسا پلائی ہوئی. ہم ضمیر اور ان کو ایک دیوار سے, یہ نہیں کہا کہ دیواریں ہیں, وہ ایک سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار ہے. یعنی بڑے ڈسپلن سے لڑتے ہیں. یہ جو فوجی قطاریں اور یہ ہوتی ہیں ان کا بڑا ایک اس پہ اثر ہوتا ہے. بعض دفعہ پھر اس کی اکٹھا الگ الگ بکھر جائیں تو سارے, لیکن اکٹھا حملہ کرنے میں اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں. مجھے ایک فوجی دوست نے سنایا کہ جاپانی تھے اور کوئی پل انہوں نے اڑانا تھا, سنگاپور ملائے کی بات ہے. تو وہ قطاروں والی بات سے مجھے یاد آتی ہے کہ وہ آئے کو 5-5 کی قطاروں میں, یعنی 5 کی قطار یا 10 کی آگے ہے, دوسری قطار پیچھے ہے, تیسری پیچھے ہے, اس طرح سے. اور سامنے پل تھا, پل پہ آدمی بیٹھے تھے, ان کے پاس گولیاں تھیں. یہ سیدھے اگر جاتے تو 200 ہوتا تب بھی وہ بھون کے رکھ دیتے. یہ لیٹ گئے زمین پر, سارے قطاریں ہی قطاریں لیٹ گئے. اور پھر ایک دم جو اگلے 5 تھے وہ اٹھے اور دوڑے آگے, 5 قدم انہوں نے کر لیے, ادھر گولی آ گئی, ڈھیر ہو گئے. ان کے ڈھیر ہونے میں پچھلے نے آگے 5 فٹ وہ فاصلہ طے کر لیا اور وہ لیٹ گئے. وہ لیٹ گئے تو اب اگلی قطار پھر اٹھی اور ایک دم 5 فٹ آگے چلے گئے, ان پہ بھی گولی چلی, وہ بھی ڈھیر ہوئے, لیکن اتنی دیر میں پچھلی قطار آگے آ گئے اور شاید تیسرا یا چوتھے ان کے پل پہ قابو ہو گئے. یہ گولیاں چلا رہے تھے ان کو مغلوب کر لیا. اگر یہ اکٹھے جاتے نا سارے کے سارے ہی مر جاتے. تو فوج میں وہ قطاروں کا ڈسپلن کے ساتھ جو اس کے نتائج ہوتے ان کی طرف اشارہ ہے. ویسے بھی لڑائی جو ہے وہ الگ نہیں کہ راہ چلتے کسی کو سر اڑا دو, یہ جہاد نہیں ہوتا. تو وہ لڑتے ہیں پوری ڈسپلن کے ساتھ, پوری بہادری کے ساتھ. یہ مفہوم ہے بنیان مرسوس. پھر ہمارے ہاں محاورہ ہے, بن گیا ایسی سا پلائی ہوئی دیوار. صبح صف سے پڑھ رہے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا أَزَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ صدق اللہ العظیم. وَإِذْ قَالَا، اور جب کہا، اِذْ کے بارے میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ عربی زبان میں جو نحوی ہے وہ کہتے ہیں کہ اِذْ اصل میں ظرف ہے اور ہر ظرف مضاف ہو کے آتا ہے، بعد قبل وغیرہ کا تو مضاف ہونا آپ کو پتہ ہے، اب اِذْ ایک ایسا لفظ ہے کہ یہ بظاہر تو مضاف ہوتا نہیں نظر آتا، لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ ظرف ہے اس لیے مضاف ہی ہوتا ہے، اس کے بعد آتا تو کوئی جملہ ہے، پھر اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہوتا ہے، یاد کرو اس وقت کو، قابل ذکر ہے فلاں وقت جب کے، گویا کہ اس اس کے ساتھ لگتا ہے اور پھر آگے مضاف ہوتا ہے، اسی لیے بعض اس کا ترجمہ ہی یہی کرتے ہیں یاد کرو اس وقت کو، اور بعض نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جب کہا، کیونکہ اردو محاورے میں جب کہا جب کہیں تو وہ مفہوم ادا ہو جاتا ہے، کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، فاعل ہے یہاں، لقوم ہی اپنے لوگوں سے اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، یہ میم کی زیر جو ہے وہ قومی کی ہے، اے میری قوم اے میرے لوگوں، لم تؤذوننی، تم کیوں مجھے دکھ دیتے ہو، اریہ یا ذا، الف ذال یہ مادہ، سمع یا اسماء سے مجرد آتا ہے، اذیہ یا ذا اذن، اس کا معنی ہوتا ہے دکھ پانا، دکھ اٹھانا، اور اس سے باب افعال میں آتا ہے آذا یؤذی، جو کیا ہے آذا یؤذی، یو افعال یفعلوا کا وزن ہے اس کا، آذا یؤذی ایزا ان، جو اصل تھا اعزیہ یعزیو اعزائن، یعنی اصل افعال ان کے وزن پہ، تو آزا یعزی سے یعزی یعزیان یعزیون بنے گا یعزونا، وہی آ کے بنے گا تعزونا، تم دکھ دیتے ہو، نی مجھ کو، نون وقایہ کا ہے، تعزونا نی مجھ کو دکھ دیتے ہو، مجھ کو ایزا پہنچاتے ہو، انہوں نے کیا کیوں ستاتے ہو مجھ کو، وہ بھی وہی معنی ہے، اور لما کا معنی آپ جانتے ہی ہیں کیوں کس لیے، وقد تعلمون، یہ وہ حالیہ ہے، حالانکہ، قد تعلمون تم ضرور جانتے ہو، قد مضارع پر آئے تو اس میں کبھی کبھی تقلیل کے معنی بھی حالانکہ ہوتے ہیں، قد یضرب وہ کبھی کبھار مار بھی لیا کرتا ہے، ماضی پر آئے تو اس کے معنی تاکید کے ہی ہوتے ہیں، قد ضرب اس نے مارا، لیکن کبھی کبھی مضارع پر بھی تاکید کے معنوں میں آتا ہے، جیسے یہاں آیا ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ کبھی کبھی تو تمہیں پتہ ہوتا ہے نا، حالانکہ قد مضارع پر آئے تو یہ معنی دیتا ہے، قد تعلمون، اور چونکہ دال اور تے کا مخرج ایک ہے، یعنی زبان میں سے آپ دال کہیں آپ کی زبان تالو سے لگے گی، اور تے کہیں تب بھی آپ کو زبان تالو سے لگتی معلوم ہوگی، کچھ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، قریب قریب مخرج ہے ان کا، یہی وجہ ہے کہ قد تعلمون کو پھر دال کو نہیں بولتے اور قد تعلمون بولتے ہیں، ادغام میں وہی لفظ دو دفعہ ہے تب تو ضرور ادغام ہوتا ہے، لیکن بعض حرف قریب المخرج ہوتے ہیں، تے توے سے، رے لام سے، دال تے سے، یہ بالکل قریب قریب ان کا مخرج ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی ساتھ ساتھ آئیں تو پھر ایک دوسرے پہ مدغم ہو جاتا ہے، یہ بولنے کا انداز ہے، اس کا گرامر کا کوئی قاعدہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی قبیلے میں نہ ہی مدغم کرتے ہو، بنو تمیم کی زبان خاص طور پر اور بنو طے کی زبان عام قبیلوں سے مختلف تھی، چنانچہ عام عربی کتابوں میں بلکہ تفسیروں میں پھر بعض دفعہ ملتا ہے جی بنو تمیم یوں بولتے ہیں، بنو طے یوں بولتے ہیں، بہرحال قرآن کریم حجاز کی بولی میں اصل نازل ہوا تھا، لیکن مجموعی طور پر سارے عربوں کی بولی کو سامنے رکھ کر ڈکشنری وغیرہ اور گرامر تو بنائی گئی نا، تو قد تعلمون، اور حالانکہ تم جانتے ہو، علم یا علم آپ پڑھ چکے ہیں، انی کہ میں، یہاں انی نہیں آیا، علم یا علم کے بعد درمیان میں انی ہی آئے گا، کہ بے شک میں رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں، رسول یہاں رفع میں ہے انی کی خبر ہو کر، اور مضاف مضاف الیہ آگے، الیکم تمہاری طرف، جس کی طرف رسول بھیجا گیا اس کے لیے الہ آتا ہے، جس کی طرف سے ہو وہ من آتا ہے، یعنی انی رسول من اللہ ہے، کہ میں نے میں رسول اللہ ہے، رسول من اللہ ہوتا تو نکرا ہوتا، اللہ کا ایک رسول، اب ہے رسول اللہ ہے اللہ کا رسول، فلما زاغو، پس جب وہ ٹیڑے ہو گئے، زے زا یہ غین زا یا غین زاغ یزیغ زیغن، ٹیڑھا ہونا مڑ جانا، زیادہ تر یہ دل کے لیے لفظ آتا ہے، دل کا ٹیڑھا ہو جانا، دل کا مڑ جانا غلط طرف، انہی معنوں میں قرآن کریم میں یہ آیا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، سورہ آل عمران میں، جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، منافقت کے معنوں میں بھی آتا ہے، تو انہوں نے کیا، پھر گئے، ٹیڑے ہو گئے، زاغو، جب وہ لوگ ٹیڑے ہو گئے، یعنی راستے سے پھر گئے، یہ تو ہے مجرد کا استعمال، زاغ زاغا، کالا کی گردان ہے، نہ کالا نہ با کی گردان سمجھ لیجیے، نہ با یبی ہو زاغ یزیغ ہو، ازاغ اللہ قلوبہم، یہ ازاغ باب افعال ہے، زا یا غین، زے یہ غین، رے کے بعد جو زے آتی ہے زال نہیں ہے، ازاغ باب افعال سے ہے افعلا کے وزن پر، اصل تھا از یا غا، پھر یہ کی زبر زے کو ملتی ہے اور یہ الف میں بدل جاتی ہے، یہ قاعدہ ہے عام کہ اگر کوئی حرف علت ہو حرکت والا اور اس سے پہلے صحیح حرف ہو ساکن، تو اس حرف علت کی حرکت اس ساکن کو دے دیتے ہیں اور پھر اس حرکت کے بعد اس حرف علت کو اس حرکت کے موافق بدلتے ہیں، اگر پہلے زبر منتقل ہوئی ہے تو یہ الف بن جائے گا، پیش منتقل ہوا ہے تو واو ہو جائے گا، زیر منتقل ہوئی ہے تو یہ ہو جائے گا، یہ عربوں کے بولنے کا لہجے کا عام انداز ہے جس کو پھر گرامر والوں نے نوٹ کیا اور قاعدہ بنایا، یہ بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہتے رہے ہیں کہ یہ نہیں ایک قاعدے پہلے بنے، بلکہ عربوں کے بولنے کے الفاظ، ایک طرح کے لفظ جو انہوں نے بولے، 100 لفظ سامنے رکھے، اس سے انہوں نے قاعدہ نکالا کہ یار یہ یوں حرف کی حرکت بدل دیتے ہیں اور لفظ کو یوں بولتے ہیں، تو گرامر میں عموماً لکھا ہوتا ہے کہ فلاں قاعدے کے مطابق یہ ہوا، حقیقت تو دوسری ہے کہ عرب اس طرح بولتے ہیں اور انہوں نے قواعد نکالے ہیں، تو ازاغ افعال کا وزن ہے، ازاغ اللہ ہو، ازاغ یزیغ کہ میں نے ہے ٹیڑھا کر دینا، کاج کر دینا، متعدی ہو جاتا ہے، زاغ ٹیڑھا ہو جانا، ازاغ ٹیڑھا کر دینا، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ٹیڑھے کر دیے یا پھیر دیے، قلوبہم اس کا مفعول ہے، قلب قلوبہ پڑھ چکے ہیں، قلب یقلب ورب بھی آتا ہے قرآن کریم میں، مجرد فعل نہیں استعمال ہوا، البتہ ایک جگہ مجہول آیا الیہ تقلبون، جو کہ ہو سکتا ہے کہ اقلب یقلب کا ہی مجہول ہو، کیونکہ باب افعال اور مجرد کا مجہول ایک طرح آتا ہے، تمہارے ان کے دلوں کو اللہ نے پھیر دا، یعنی وہ بدی کی طرف مائل ہوئے، اللہ کا قانون یہ ہے جدھر جو چلتا ہے، کوئی چوری ڈاکوں پہ لگ جائے تو اس کے لیے وہ آسان ہو جاتے ہیں، نیکی کرنے لگ جائے وہ آسان ہو جاتے ہیں، علم کی طرف چل پڑے اس کے لیے راہیں کھل جاتی ہیں، واللہ لا یعدل، یہ واو استیناف کی ہے، اسی لیے پہلے وقف مطلق ہے، اس واو کو اس پر عطف نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اردو میں اس واو استیناف کا ترجمہ اور سے ہی کرتے ہیں، اگرچہ سینس یہ ہوتی ہے، اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ، اور یہ بھی تو ضروری ہے قابل ذکر کہ اس طرح کی سینس واو استیناف کی ہوتی ہے، لا یہد القوم الفاسقین، پورا لفظ پہلے آ چکا ہے، نہیں ہدایت کرتا، نہیں راستہ دکھاتا، نہیں منزل پہ پہنچاتا، نہیں راہ بتاتا، نہیں راہ دیتا، سارے ہدایت ہدا یادی کے معنی ہیں، القوم الفاسقین گناہگار لوگوں کو، نافرمان لوگوں کو، قوم اس میں جمع ہے، فاسقین اس کی جمع ہے سالم، اور وہ اس میں جمع کی وجہ سے، کس کا وائز کا تو کرتے ہیں نا ہمارے یہاں گرامر والے تو یہ کرتے ہیں، اسی لیے بعض ترجموں میں لکھا ہوتا ہے یاد کرو اس وقت کو،